السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب قریب ہو کر تشریف رکھیں. خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے ساتھ آنے والے بچوں کو علیحدہ سے لے کر کے بیٹھیں یا اپنے ساتھ میں رکھیں اور سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ فرمائیں. بڑی اہم اور مبارک رات ہے, اس میں ہم سب کو حضرت کے قیمتی خطاب سے مستفید ہونا ہے. اس لیے میں سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ خاموشی کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ فرمائیں. الحمدللہ, میں اب اس اہم مجلس کا افتتاح اور آغاز کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کے طالب علم دارالعلوم شکاگو کے حافظ طہٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس مجلس کا اور اس جلسے کا آغاز فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فلا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الجنه صدق الله العظيم
ما شاء الله بڑی رقت انگیز انداز میں کلام مجید کی تلاوت ہو رہی تھی اب میں حافظ فرقان سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت شریف پیش فرمائیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا نہ ہوگا پیتا قیام قیامت بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے
جزاکم اللہ خیر اب میں ہمارے دار العلوم شکاگو کے استاد شعبہ حفظ حافظ ضیاء الدین صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ شب برات سے متعلق حضرت صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظم ہے اس کو ہمارے سامنے پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف نظم سے پہلے چار مصرے کے نعت کیوں پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں اس کے بعد غلام صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بہترین نظم انہوں نے لکھی ہے کہ شب برات کی پوری تفصیل اگر نعت کو غور سے سن لیں تو سمجھ میں آ جائے گی. اہل دانش اور اہل علم کا مجمع ہے, مفتیان اکرام یہاں بیٹھے ہیں. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس مجلس میں پیش کر رہا ہوں. تذکرے آپ کے جہاں ہوں گے نور کے سلسلے وہاں ہوں گے, آج سب مل کے ان کا ذکر کریں, کل خدا جانے ہم کہاں ہوں گے. آج سب مل کے ان کا ذکر کریں, کل خدا جانے ہم کہاں ہوں گے. یہاں سے جس نظم کے بارے میں کہا گیا ہے پیش کرتا ہوں.
رحمان اور رحیم سے آئی شب برات, رحمان اور رحیم سے آئی شب برات, غفار اور غفور کو لائی شب برات, سیلاب مغفرت کو لیے آ گئی ہے وہ, سیلاب مغفرت کو لیے آ گئی ہے وہ, لیے آ گئی ہے وہ, بندوں کے سب گناہ بہائی شب برات, بندوں کے سب گناہ بہائی شب برات, بکروں کا ہے حساب نہ بالوں کا ہے شمار, بکروں کا ہے حساب نہ بالوں کا ہے شمار, تعداد مغفرت کی بتائی شب برات, تعداد مغفرت کی بتائی شب برات, اللہ کو تلاش ہے بندوں کی آج رات, اللہ کو تلاش ہے بندوں کی آج رات, چن چن کے ان کے کام بنائی شب برات, چن چن کے ان کے کام بنائی شب برات, نیکوں کے دل میں نور محبت ابل پڑے, نیکوں کے دل میں نور محبت ابل پڑے, نور محبت ابل پڑے, ہم آسیوں کو خوب رلائی شب برات, ہم آسیوں کو خوب رلائی شب برات, بندوں کو کھینچ کھینچ کے رحمت لپٹ گئی, بندوں کو کھینچ کھینچ کے رحمت لپٹ گئی, بندہ نوازیوں کو دکھائی شب برات, بندہ نوازیوں کو دکھائی شب برات, بستر کو عائشہ کے چلے چھوڑ کر رسول, بستر کو عائشہ کے
چلے چھوڑ کر رسول بستر کو عائشہ کے چلے چھوڑ کر رسول چلے چھوڑ کر رسول رحمت رسول کی بھی دکھائی شب برات رحمت رسول کی بھی دکھائی شب برات صد حیف اس پہ آج جو محروم ہو گیا صد حیف اس پہ آج جو محروم ہو گیا آج جو محروم ہو گیا کچھ فاسقوں کے نام دکھائی شب برات کچھ فاسقوں کے نام گنائی شب برات قرآن بھی نماز بھی ذکر و درود بھی قرآن بھی نماز بھی ذکر و درود بھی قرآن بھی نماز بھی ذکر و درود بھی ذکر و درود بھی ان سب پہ اپنا رنگ چڑھائی شب برات ان سب پہ اپنا رنگ چڑھائی شب برات مغرب سے فجر تک ہے عطا اور سخا کی دھوم مغرب سے فجر تک ہے عطا اور سخا کی دھوم مغرب سے فجر تک ہے عطا اور سخا کی دھوم عطا اور سخا کی دھوم اللہ کا خزانہ لوٹائی شب برات اللہ کا خزانہ لوٹائی شب برات شکر خدا کہ اس نے بنائی شب برات شکر خدا کہ اس نے بنائی شب برات بنائی شب برات شکر رسول ہے کہ دکھائی شب برات شکر رسول ہے کہ دکھائی شب برات
مختار سماعت فرمائیے
سارے غلام حاضر دربار ہو گئے سارے غلام حاضر دربار ہو گئے حاضر دربار ہو گئے پروانہ مغفرت کا دلائی شب برات پروانہ مغفرت کا دلائی شب برات پروانہ مغفرت کا دلائی شب برات سیلاب مغفرت کو لیے آ گئی ہے وہ بندوں کے سب گناہ بہائی شب برات
السلام علیکم
جو حضرات قریب ہو سکتے ہیں مہربانی فرما کر تھوڑا قریب ہو جائیں الحمدللہ تعالی آج پروان مغفرت ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اس مجلس کے اندر تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ گنجائش پیدا کریں گے اور بہت ساری چیزوں میں برکت اور رحمت بھی نازل ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو حضرات ویڈیو یا پکچرز وغیرہ لے رہے ہیں, فوٹو وغیرہ, ان سے گزارش ہے کہ اس بلڈنگ میں الاؤڈ نہیں ہے, تو یہاں بھی ہو مرد حضرات کے پاس یا خواتین کے, دونوں سے گزارش ہے کہ یہاں پر فوٹو کا یا ویڈیو بنانے کا انتظام نہ کریں. اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہم سے خصوصی طور پر ملتجی ہوں کہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة, صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه افضل الصلوات واتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, برادران اسلام اور خواتین اسلام, ابھی آپ نے حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, والد بزرگوار کی جو نظم شب برات سے متعلق ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی. حضرت صوفی صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے جس موضوع پر نعت لکھی ہے یا نظم لکھی ہے, اگر اس میں حدیثیں موجود ہیں اس موضوع سے متعلق, تو ان حدیثوں کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں. چنانچہ اس نظم کے اندر بھی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. جیسے آپ آج کی رات ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کو چھوڑ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے, تو اس کی طرف اشارہ ہے اس شعر کے اندر. حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں, عرب میں ایک قبیلہ بنو کلب تھا جو بکریوں کی فارمنگ کرتا تھا, اس اعتبار سے جو اس زمانے میں وہاں تھی, تو سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوتے تھے. جتنے لوگ بکریاں پالتے تھے اس میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس ہوتے تھے. اس لیے آپ نے شب برات سے متعلق بیان فرمایا تھا کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں ان کی عادت کے موافق اللہ مغفرت فرماتے ہیں. تو اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے, بکریوں کا حساب ہے نا, بالوں کا حساب ہے. بول کے حدیثیں موجود ہیں شب برات سے متعلق بہت سی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ذریعے سے علم حدیث اپنے انڈیا پاکستان میں آیا, علم حدیث جو ہے نا شاہ ولی اللہ ہی راستے سے, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے راستے سے ہندوستان پاکستان میں حدیث کا علم آیا. ان کی ایک مشہور کتاب ہے فضائل الایام والشہور, ایسے موقع پر جو روایتیں ان مبارک راتوں وغیرہ سے متعلق ہے یا مہینوں سے متعلق ہے یا خاص دنوں سے متعلق ہیں, ان کی حدیثیں ہیں اس میں, تو ہمارے طلبہ کو پڑھنا چاہیے. اور پڑھنا اس لیے چاہیے کہ آج کل غلط انفارمیشن کا دور دورہ ہے اور غلط فہمیوں کا بھی دور دورہ ہے. ایک تو معلومات غلط اور دوسرے جو صحیح معلومات ہیں ان میں فہم کی غلطی, دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. جب سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے تو فہم کی غلطی پیدا ہوتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ کہ جب لوگوں کو سنت چھوڑنے کی عادت ہوتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی اگر چھوڑنے کی عادت ہو رہی ہے, حتیٰ کہ چپل پہننے کی سنت چھوٹ رہی ہے, کنگھی کرنے کی سنت چھوٹ رہی ہے, سیدھے ہاتھ سے کپڑے پہننے کی سنت چھوٹ رہی ہے, تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بھی چھوٹ جانے سے جو خاص مرض پیدا ہوتا ہے انسانوں میں وہ ہے فہم کی خرابی کا, سمجھ کی خرابی کا. امام غزالی نے فرمایا کہ اس سے دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے, اور جب دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے تو بات سیدھی بات بھی ٹیڑھی نظر آتی ہے, کیونکہ دل فہم کی جگہ ہے, سمجھ کی جگہ ہے. قرآن پاک میں دل کو سمجھ کی جگہ بتایا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ سمجھ کی جگہ ہے, شاید دماغ سمجھ کی جگہ نہیں ہے, دماغ پلاننگ کی جگہ ہے, سمجھے ہوئے چیز پر کام کرنے کی جگہ ہے, لیکن اصل سمجھنے کا جو کام ہے وہ دل کا ہے. تو امام غزالی نے فرمایا کہ دل ٹیڑھا ہوتا ہے جب سنتیں چھوڑی جاتی ہیں. جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو سامنے قرآن اور حدیث کی جو بات آئے گی وہ سیدھی آنے کے بجائے ٹیڑھی آئے گی. یہاں سے فہم کا ٹیڑھاپن پیدا ہوتا ہے. تو قرآن کی آیت سامنے رکھی ہوئی ہوگی مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا, حدیث شریف سامنے ہوگی لیکن مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے اس زمانے کے مسلمانوں کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سنتیں چھوڑنے کی عادت ہو گئی. اب قرآن کا نام لیتے ہیں, حدیث کا نام لیتے ہیں, بات الٹی لیتے ہیں, یہ ہو گیا ہے. تو یا تو انفارمیشن ہی غلط ہے, یا بات تو صحیح منتقل ہوئی لیکن اس کی فہم منتقل نہیں ہو رہی. ہم اس دور میں ہیں جن حالات میں اس وقت مسلمان ہے, پوری دنیا کا, عرب, عجم, مشرق, مغرب, شمال, جنوب, کالے, گورے, غریب, امیر, پڑھے لکھے, بے پڑھے لکھے, شہری, دیہاتی, مرد اور عورت, سب کا ایک کامن پرابلم ہے یہ, کیونکہ سب کو سنت چھوڑنے کی عادت ہے. کوئی نہ کوئی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہے, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک. نہ سونا, نہ سونے میں سنت کی مشق ہم کر پائے, نہ اٹھنے میں سنت کی مشق ہم کر پائے. سنت مشق کی چیز ہے, بغیر مشق کے نہیں کر سکتے آپ, بغیر مشق کے سنت پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ ایکسرسائز ہے, وہ ایک کیونکہ مجاہدہ ہے, وہ ایک کیونکہ ہماری طبیعت اس کے خلاف ہے. ہماری فطرت اس کے موافق ہے لیکن ہماری طبیعت اس کے خلاف ہے. جب طبیعت اس کے خلاف ہے تو جی نہیں مانتا, تو جی نہیں مانتا تو جو چیز کو جی نہیں مانتا اس کو منوانے کے واسطے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب کرنی پڑتی ہے اور اپنی عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, ماحول کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ ایکسرسائز چاہتی ہے چیز, وہ سنت کی, اور اس کی چونکہ عادت نہیں رہی مسلمان کو, اس لیے سنت چھوڑنے کی عام بیماری ہو گئی. ابھی ہم سفر میں گئے تھے بزرگوں سے ملاقات کے لیے, تو بڑا عجیب عجیب بزرگوں سے ملاقات ہوئی اس موقع پر. اس مرتبہ ایسے ایک بزرگ کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ سامنے ذکر آ گیا سنت پر عمل کرنے کا. تو کہنے لگے سنت پر عمل کرنے کی بات بھی ہم لوگ آج کل بے ادبی سے کر رہے ہیں. اس میں بھی ہم, یعنی ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سنت کہتے کسے ہیں اور سنت پر عمل کیا ہوتا ہے. عجیب توجہ دلائی انہوں نے کہا کہ تم جو کھاتے ہو سنت پر عمل کی بات کرتے ہو, کچھ ہے کم مناسبت ہے کچھ اس کھانے سے اور سنت کے کھانے سے؟ تم تو بیٹھتے ہو اور کھاتے ہو, مناسبت ہے کچھ اس کو سنت سے اور تمہارے بیٹھنے سے؟ عجیب انہوں نے جزیات بتائی, پھر کچھ بھی نہیں آ رہا ان لوگوں سے, بہت کمی ہے. تو بہت محنت کرنی پڑے گی مسلمان کو اس موضوع کے اوپر سنت پر عمل کرنے. سونا نہیں آتا, جس کو سنت کے مطابق سونا نہیں آئے گا اس کی پوری رات سنت کے خلاف پر گزر جائے گی. اگر سنت کے مطابق سو جائے بندہ تو پوری رات سنت کے موافق ہو جائے, لیکن کون سوتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا, اوندے سو جاتے ہیں. دعا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں. سونے کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام ہم سے کہاں ہو پاتا ہے؟ یعنی اگر ہم تلاش کریں گے تو اپنے معلومات میں, اپنے سرکل میں 10 آدمی آپ کو ملنا مشکل ہے جو سنت کے مطابق سوتے ہوں. پورے معلومات میں یہ شہر میں فلاں 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 ہے, بہت نیک آدمی ہے, وہ شہر میں فلاں فلاں ہے, بہت نیک آدمی ہے, وہ میرے دوستوں میں فلاں فلاں. آپ تحقیق کر لو کہ کون سوتا ہے سنت کے مطابق. اس لیے کہ سنت کے مطابق سونے کے واسطے سب سے پہلی چیز ہے سونے کے واسطے وضو کرنا. کون کرتا ہے وہ؟ سونے کے لیے وضو کرنا سونے کے مسنونات میں سے ہے. یہ بھائی مجھے سونا ہے, چلو میں وضو کر لیتا ہوں, یاد بھی نہیں ہے اپنے کو, معلوم بھی نہیں ہے اپنے کو کہ سونے کے لیے وضو بھی کرنا ہوتا ہے. اللہم بیچ میں کا اموت واحیہ یاد کی ہوئی ہے بچپن سے, ہم تو اسی کو سونے کی سنت دعا سمجھتے ہیں. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے علاوہ سونے کی ایک دعا مستقل الگ سکھائی ہے. اللہم اسلم تو نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ اصل دعا ہے اس کی. حضور نے فرمایا کہ اگر وضو کر کے یہ دعا پڑھ کے سیدھی کروٹ پر آدمی سوئے گا, اگر مر جائے گا تو خاتمہ بالخیر شمار ہوگا. نیند میں اگر مل جائے فإن مت مت علی الفطرہ, فطرت کے مطابق تمہاری موت ہوئی. پوری رات عبادت میں گزرتا ہے آدمی. اور عجیب و غریب مضمون ہے,
اس دعا کا جو معنی ہے، اس دعا کا جو مضمون اللہ تبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے مسلمان کو، بہن کو، بھائی کو، اگر اس کے دھیان کے ساتھ میں کوئی آدمی سو جائے تو کہنی کیا اس کے بندے کی، مزیدار زندگی ہوتی ہے اس کی، مزیدار نیند ہے اس کی. خیر یہ بات اس پر چل پڑی میرے بزرگوں کہ سنت اگر ہوگی تو فہم ہوگا، سمجھ ہوگی دین کی، دین کی سمجھ ہوگی تو دین کی جو معلومات ہیں وہ صحیح آئیں گی. جب دین کی معلومات صحیح آئیں گی تو پھر عمل بھی صحیح ہو پائیں گا. اس وقت جو پرابلم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اعتدال کے ساتھ صحیح طریقے پر معلومات فراہم نہیں ہیں. نیٹ پہ چلے جاتے ہیں، گوگل پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا جب بھی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو 50,000 قسم کی یعنی ایسی مکس معلومات، صحیح اور غلط، صحیح اور غلط، صحیح اور غلط، آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، کنفیوز ہو جاتا ہے. ارے کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، یہ علماء یہ بول رہے ہیں، وہ علماء وہ بول رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ وائف وہ بتا رہی، وہ بتا رہی. اسی لیے علماء سے ہی پوچھنا پڑے گا اور اہل علم کی کتابوں سے رجوع کرنا ہوگا. اس پر شاہ صاحب کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل الایام و شعور، کہ اس معاملے میں لوگوں کو ضعیف روایتوں کے نام سے ایک طبقہ ہے جو بولتا رہی یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے. ضعیف رہے تو نہیں سنیں گے کیا، اس پر نہیں عمل کریں گے کیا، ضعیف حدیث نہیں ہوتی کیا، اس کو حدیث بولنا صحیح ہے نہیں ہے، اس کو حضور کی بات بولنا صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کو حدیث بولنا صحیح ہے اور حضور کی بات بولنا صحیح ہے، اب اس کا وزن کتنا رہیں گا؟ اس کے وزن کے واسطے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ حضور کی بات ہے؟ انکار نہیں کر سکتے آپ کہ وہ حضور کی بات نہیں ہے. موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور کی بات نہیں ہوتی، موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور کی بات نہیں ہے، لیکن ضعیف کے نام سے جو حدیث ہے وہ حضور کی بات ہے. اب حضور کی بات ہونے کے بعد میں اس میں کتنا وزن آپ کو چاہیے بتائیے؟ پہاڑ کے اتنا بسے، سمندر کے اتنا وزن بسے، آسمان زمین کے اتنا وزن بسے، اس سے زیادہ وزن ہے جب حضور کی بات ہوگی، وہ تو اس سے زیادہ وزن دار بات ہے وہ، جب وہ حدیث ہے. ضعیف حدیث، ضعیف حدیث، ضعیف حدیث کا ایسا پہاڑا پڑا دیتے امریکہ میں کہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے، حضور کی بات کو دماغوں میں سے ہلکا کرنے کے لیے. ضعیف حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کے سنانے کا ایک مقام، ایک جگہ ہے، بتایا جاتا ہے درجہ بندی کے واسطے، حدیثوں کی درجہ بندی کے واسطے ہے وہ، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضور کی بات نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس میں وزن نہیں ہے. وزندار حدیث ہیں. آج کی مبارک رات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور کیا چاہیے مسلمان کو اس سے زیادہ، اور کیا چاہیے؟ اس لیے آج کی رات بہت عظیم رات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آج کی رات میں جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے، جس جگہ کا غروب شمس ہوتا ہے وہاں کے اعتبار سے حکم اپلائی ہو جاتا ہے. وہ رات ہمارے پاس، ہمارے سے 11 گھنٹے پہلے کسی اور جگہ رات ہوگی نا بھائی، تو وہاں کا غروب تو اسی اعتبار سے شروع ہو گیا تھا، ہمارا غروب ہمارے اعتبار سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اس کے حساب سے ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، پہلے ہی وقت پہ اول رات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آ جاتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے پہلے آسمان پر، ہر روز بھی آتے ہیں، ہر روز بھی آتے ہیں، لیکن آخر شب میں آتے ہیں، رات کے آخر حصے میں آتے ہیں. رات کے 3 حصے جب کیے جاتے ہیں تو جو 3rd حصہ ہوتا ہے اس میں حق تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے آسمان اول پر ہر روز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 3 حصے کر کے پہلے حصے کے آخری حصے میں عشاء پڑھتے تھے. عشاء ہمیشہ حضور دیر سے پڑھے ہیں، ہمیشہ، سردیوں میں، گرمیوں میں، کبھی بھی. اور دیر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثوں میں بیان کی گئی ہے. علماء نے آپ کے وقت کو بیان اس طریقے سے فرمایا ہے کہ رات کے 3 حصے کرنا، اور پہلا حصہ جو ہے رات کا، 1/3 جو ہے اس کا، اس کے بالکل اخیر میں عشاء پڑھنا. حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر بوجھ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس وقت میں پڑھنا ضروری قرار دیتا، پہلے پڑھنے کی اجازت ہی نہ دیتا چاہے ٹائم پہلے ہو چکا ہو. یہ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں. آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے ثلث اول کے اخیر پر، اور اس کے بعد جو تیسرا سلوس ہوتا تھا اس میں آپ تہجد پڑھتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، مگر تہجد میں آپ کی عادت الگ الگ بھی تھی، کوئی بھی رات کا حصہ حضور کی رات کی نماز سے فارغ نہیں رہا، مطلب آج سلوس آخر میں پڑی گئی ہے تو دوسرے سلوس میں کسی اور وقت پر پڑی گئی، ایسا ہو پوری رات کو تاکہ عبادت میں شمار کیا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ فلا وقت کبھی نماز نہیں پڑی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے آپ کا سونے کا جو معمول ہوتا تھا رات کا وہ بدلتا بھی رہتا تھا، ترتیب بدلتی رہتی تھی اس میں، روزانہ تو سلوس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آتے ہیں، لیکن خاص راتوں میں جیسے شب قدر میں شب برات میں یہ آسمان اول پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں سورج غروب ہوتے ہی. ایک علمی مضمون کی طرف ذہن متوجہ ہوا، تھوڑا سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کان میں پڑے رہنی چاہیے باتیں. اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں عرش سے آسمان اول پر تو عرش خالی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ہے بات سمجھنے کی بات ہے یہ. اب آپ گھر سے آئے نا بھائی یہاں پہ تو آپ اب گھر میں کون ہیں؟ آپ تو نہیں ہیں وہاں پہ. اب آفس سے آتے ہیں تو آفس میں آپ آفس سے آ گئے، اب آفس میں کوئی نہیں ہے، یا آفس کو آپ چلے گئے اب گھر میں کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات نہیں بولی جاتی، یاد رکھنا یہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آتے ہیں عرش پر رہتے ہوئے، عرش خالی نہیں ہو سکتا. اگر عرش خالی ہو گیا تو جتنی دیر اللہ میں آسمان اول پر آئیں گے اتنی دیر الرحمن علی العرش استوا والی قرآن کی جو آیت ہے وہ خالی ہو جائیں گی. اتنی دیر نہیں ہوا نا ابھی اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوا پر استوا سے فارغ ہونے والی بات ہوگی، تو اتنی دیر قرآن پاک کی آیت کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی، نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ جو اپنا اترنا چڑھنا آنا جانا ہے مادی چیزوں کا، انسانوں کا، صورت والی چیزوں کا، میٹیریل والی چیزوں کا، وہ الگ ہے. حق تعالی شان وہ پر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک دوسری ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا حساب کتاب الگ ہے. غیر مادی چیز الگ چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایسا ذہاب یاب نزول عروج انتقال ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ. حق تعالی شانہ کے لیے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مادے کی خصوصیت ہے. یہ انسانوں کے لیے تو اچھی چیز ہے، اللہ کے لیے عیب ہے یہ، اللہ کے لیے عیب ہے یہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مکان میں محدود نہیں کر سکتے، کسی مکان سے خالی نہیں کر سکتے، وہ ہے اس کے پیچھے سیکرٹ. کسی مکان میں بند ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول سکتے، کسی مکان کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول سکتے آپ، سب جگہ ہوتے ہیں اللہ پاک. اسی لیے قرآن پاک میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں. قرآن پاک صاف ہے اس معاملے میں، اس کے کوئی دو مطلب نہیں نکلتے، جہاں تم ہیں وہاں اللہ پاک ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ ہے. قبلے کا جو حکم تم کو دیا گیا ہے وہ انتظامی مصلحت ہے، ڈسپلن کے لیے ہے، اور ایک خاص مصلحت اس کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہے. مگر یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وہاں ہوتے ہیں، مکان میں مقید ہیں. اللہ تعالیٰ کسی مکان میں مقید نہیں ہوتے، نہ عرش میں مقید ہیں، نہ بیت اللہ میں مقید ہیں، نہ کسی اور جگہ مقید ہیں. وہ بری ہے قید زمان سے، وہ بری ہے قید مکان سے، نہ زمانہ ان کو لگتا نہ جگہ ان کو لگتی. وہ زمانے کو محیط ہیں، وہ جگہ کو محیط ہیں، وہ محاط تھوڑی ہیں، ان کو زمانہ تھوڑی گھیرا ہوا ہے یا ان کو جگہ تھوڑی گھیری ہوئی ہے. وہ محیط ہیں، محاط نہیں ہیں، وہ خود گھیرنے والے ہیں، اس کو ان کو کوئی چیز گھیری ہوئی نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی محیط ہوتے ہیں، وہ بالکل شیء محیط، وہ ہر شے کو محیط ہیں، تو عرش کو بھی محیط ہیں. عرش ان کا محیط نہیں ہے، وہ عرش کو محیط ہیں. اس لیے فوق سے مراد بھی علو ہوتا ہے، فوق السماوات سے مراد ہے علو، علی علو کے معنی بلند مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. وہ چیز جہت نہیں ہے، فوق سے مراد جہت فوق نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہت فوق کو اللہ پاک کو ثابت کرنے کو کفر بتایا ہے، کفر بتایا ہے. کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی وہ، اور اتنی دور تک نہیں جانے کا ہے مجھے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے آسمان اول پر آتے ہیں، اور عرش سے خالی نہیں ہوتے. پھر وہ کیسا ہوتا ان کا معاملہ؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس عرش بھی اٹھتا ہی ہے، آسمان اول بھی اٹھتا ہی ہے، زمین بھی اٹھتی ہے، سب اٹھتا ہی ہے، سب ان کے انہی سے قائم ہے، سب وہ سب کے قیوم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہیں اور وہ قیوم ہیں، قائم رکھنے والے ہیں. عرش بھی انہی سے قائم ہے، آسمان بھی انہی سے قائم ہے، آسمان زمین بھی اسی سے انہی سے قائم ہے، اور ہم سب بھی انہی سے قائم ہے، وہ ہمارے قیوم ہیں. ہماری طرف توجہ ہی ہماری قیام کا باعث ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر توجہ ہماری طرف سے اللہ تعالی کی ہٹ گئی، ایجادی توجہ، ایک توجہ ہوتی ہے رضائی خوشی والی، اور ایک توجہ ہوتی ہے ایجادی موجود رکھنے کی، تو ایجادی توجہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم سے ہٹ گئی تو اپن ختم ہو جاتے، ساری کائنات ختم ہو جاتی. کائنات ختم کرنے کے واسطے کوئی نظام ان کو چلانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو جب ارادہ کرے رہنے کا تو وہ بھی ارادہ کریں گے تو ہو جائے گا، جب ارادہ کریں فنا کرنے کا، فنا کرنے کا ارادہ کرتے فنا ہو جائیں گے. اس لیے پوری کائنات کو وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں کر سکتے. ان کے پاس نہ فوجیں کوئی چیز ہے، نہ حکومتیں کوئی چیز ہے، نہ طاقت کوئی چیز ہے، نہ آمنیشن کوئی چیز ہے، نہ انتظام کوئی چیز ہے، کچھ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. نہ کثرت کوئی چیز ہے، نہ تعداد کوئی چیز ہے، نہ کوانٹیٹی، نہ کوالٹی، نہ صلاحیت، نہ کوئی چیز نہیں. حق تعالی شان ہو اگر قائم رکھنا چاہیں تو سب کو قائم کر دیں جیسا چاہے قائم کریں، اور حق تعالی شان ہو ختم کرنا چاہیں تو سب کو ختم کر دیں جیسا چاہے ختم کر دیں. اس لیے ایمان والے کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم کو صرف اللہ سے تما کرنا ہے اور اللہ سے ہی خوف کرنا ہے، ڈرنا اللہ سے ہے، امید بھی اللہ سے رکھنا ہے. آج مسلمان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا مخلوق کا، مخلوق کی قسموں کا، طاقتوں کا، مخلوق کو جو طاقتیں دی گئی ہیں ان طاقتوں کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا. اللہ نے دی ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہ. اللہ نے کہا کہ تم میرا خوف رکھو، میرا ڈر رکھو، اور مجھ سے امید رکھو، پھر دوسروں کا نظام میں خود صحیح کرتے رہتا ہوں، دوسروں کا انتظام میں خود ٹھیک کر دوں گا، تمہارے اوپر سے ان کا تسلط ہٹا دوں گا، تمہاری حفاظت کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے. فرعون نے چیلنج کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی حفاظت کو، کہ یا تو اس کو پیدا ہونے نہیں دوں گا، اور اگر پیدا ہوا تو اس کو زندہ نہیں رکھوں گا. چیلنج دے دیا اللہ تعالی. اللہ نے کیسے چیلنج کا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کہ میں تیرا انتظام کر کے بتاتا ہوں کیا چیز ہوتی ہے، ہم کیا ہیں، اور ہمارا نظام کیا ہے، اور ہماری پلاننگ کیا ہے، ہم بتاتے ہیں تم کو. موسیٰ علیہ السلام کی امی کو کہا کہ اس کو صندوق میں بند کرو، پانی میں ڈالو، چھوٹے بچے کو صندوق میں بند کر دیا، پانی میں بھی ڈال دیا. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو بچا سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا صندوق کسی اور طرف بھیج سکتے تھے نا، اس کے گھر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بولے نہیں موسیٰ علیہ السلام کی امی کو، مگر بات کا مطلب وہی نکلا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے فرعون کے پاس بھیج دے، نہیں بچنے دیتا ہوں، بول رہا نا پھر میں بتاتا ہوں کیسا بچاتا ہوں. صندوق میں بند کیا، پانی میں چھوڑ دیا، وہ پانی میں صندوق بہتے ہوئے پہنچا تو کہاں پہنچا، فرعون کے گھر پہ پہنچ گیا. اللہ کا ہی انتظام ہوا نا یہ، ورنہ تو کہیں پہ بھی کر دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ. جبرائیل علیہ السلام کو کہتے کہ بچے کو اٹھا کے لے کے چلے جاؤ یہاں سے، فرعون کی پولیس پھر رہی ہے، ویسا بھی نہیں کیا، کہنے کہ نہیں اس کو بند کرو بھیجو. وہاں پہنچ کر ہاتھ میں کس کے پہنچایا، فرعون کے ہی ہاتھ میں پہنچایا، اٹھایا اس کی خادماؤں نے، عورتوں نے اٹھایا، لیکن پہنچا تو دیا وہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب فرعون موسیٰ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے ذریعے سے میں موسیٰ کی محبت دل میں گھسا دوں گا اس کی. دشمن کی آنکھ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، دشمن کہیں دیکھ لینا تھے اسی وجہ سے بھاگتے پھرتے نا بھائی، چھپتے پھرتے، پورا دیوان خالی، ایک بندہ نہیں ہے، ارے کو پکڑے جائیں گے کہیں. اللہ تعالی شانہ نے ایسا انتظام کیا کہ جیسے ہی فرعون نے دیکھا موسیٰ کو دل میں محبت آ گئی. محبت کیسی چیز ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حفاظت کی سب سے زیادہ فکر موسیٰ علیہ السلام کی، حفاظت کی فکر فرعون کو ہو گئی. سب میں چونکہ محبت کی خصوصیت ہے کہ آدمی جان مال جذبات پیسہ سب کچھ تج دیتا ہے اس کی حفاظت اس کی رعایت کی خاطر، نہیں اس کو بچنا چاہیے. فرعون نے کہا اس کو بچنا چاہیے بچوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انگوٹا جو ہے چوس رہے تھے جب تک صندوق میں تھے، اور اسی سے ان کے دودھ کا انتظام ہو جا رہا تھا، ان کی بھوک نہیں لگ رہی تھی ان کو. لیکن جب محل میں پہنچے شاہی محل میں تو انگوٹا نکال دیا منہ میں سے. وہ چھوٹے بچے ہیں وہ تو ان کو بھوک لگ گئی، اب رونا شروع کر دیا انہوں نے. انہوں نے ادھر رونا شروع کر دیا، ادھر فرعون کو فکر پڑ گئی، ارے یہ بچہ رو رہا کیا کرنا. فرعون نے کہا کہ جتنے دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان سے کہو کہ ان کو دودھ پلائیں. اب ہر خاتون ٹرائی کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا انتظام تھا یہ. حق تعالیٰ کی غیبی نظام کو سمجھنا مسلمان کا کام ہے، اور ان کے اوپر بھروسہ کرنا مسلمان کا کام ہے، یقین کرنا بھروسہ کرنا. غیبی نظام کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع من قبل، تمام دودھ پلانے والیوں کو میں نے حرام کر دیا موسیٰ پر. موسیٰ کو کہا کہ خبردار کسی کا دودھ مت پینا، سب پلائیں گے. تو جتنے دودھ پلانے والی خواتین ہو سکتی، شاہی محل میں جب ہنگامہ ہو گیا گڑبڑ ہو گئی تو کتنے جمع ہو گئے ہوں گے، ہر کوئی ٹرائی کر رہا تھا، اعزاز کی بات تھی نا، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ آئی ہوئی تھی فالو اپ کرتے ہوئے، وقالت لاختی قصیہ. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے یہ کہا کہ فالو کرو اس بچے کو. فبصرت بھی عن جنوب وهم لا يشعرون، دیکھتے رہنا پہلو بچا کے اس طریقے سے کہ پتہ نہ چلے کہ تو ان کی بہن ہے. جو ان کی دیدی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو دیدی تھی وہ فالو کر رہی تھی، وہ بھی شاہی محل میں داخل ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ بھیا جو ہے نا کسی کا دودھ نہیں پی رہا، بیچ میں یہ بول پڑی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وهم له ناصحون، کیا میں تم کو بتاؤں ایسے گھر والے جو اس کو دودھ پلا لیں گے. ارے تیرے کو کیسے معلوم؟ اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ گھر والے جو ہے نا اس بچے کے بہت ہمدرد ہیں. ستم بالائے ستم، مصیبت بالائے مصیبت بولتے نہیں، وہ ہو گیا. چھوٹے بچوں کا معاملہ ایسے ہی رہتا، پورے گھر کا بھید جو ہے نا ایسا پھوڑ دیتے، لوگوں کے سامنے کچرا کر دیتے. ماں باپ کی بات، اما بابا کی بات، کچھ بھی لوگوں کے سامنے کیسا بول دیتے. آگے تبلیغ والے پہنچ گئے ایک صاحب کے گھر پہ، تو انہوں اندر سے بولے نہیں ہے بول کے آ جا. تو انہیں دروازے پہ آ کے بولا ابا بول رہے ہیں نہیں ہے بول کے، انہیں تب بھونڈا پوڑ دیتا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ایسا بیان دے دیا وہاں پہ کہ کہنے کہ میں گھر والوں کو جانتی ہوں کہ جو اس کو دودھ پلا بھی لیں گے، اور بہت بچے کو چاہتے بھی ہیں وہ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پردہ پوشی فرمائی کہ فرعون کا کو سجائی نہیں دیا کہ بچی کیا بول رہی ہے، کیسے راز کھول رہی ہے موسیٰ کا. کیونکہ اگر کھلم کھلا یہ معلوم ہو جاتا اس کو کہ یہ بچہ کس کا ہے، تب تو وہ جو پلاننگ اس کی چل رہی تھی 70,000 بچوں کو جس نے مار دیا تھا، پتہ نہیں اس میں کیا فیصلہ لے لیتا وہ. اس نے کہا کوئی ہو پہلے اس کو لے کے آ جا کے، وہ عورت کو کون ہے دودھ پلانے والی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے نا وہ لوڑی بھی گئی، پھر اپنی ماں کو لے آئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر ان کی امی نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پی کے سو گئے. اللہ نے فرمایا تھا کہ تم صرف اپنی امی کا دودھ پینا، کسی کا نہ پینا. یہ فرمایا حرمنا علیہ المراضع من قبل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ میں نے موسیٰ کی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے یہ بچہ واپس کروں گا، تو پانی میں ڈال دے فکر مت کر، میں تجھے یہ بچہ واپس کروں گا، اور میں اس کی میرا منصوبہ یہ ہے کہ اس کو مجھے پیغمبر بنانا ہے. فرددناہ الی امی، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ نظام چلایا گیا، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے حوالے کیا. فرددناہ الی امی کئی تقرا عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور اس کو غم نہ رہے. اللہ کا غیبی نظام ایسا ہوتا ہے، ایسے حفاظت کرتے ہیں. اگر ہمارا یقین درست ہو جائے تو دشمن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کا کام لیں گے. دشمن ہماری خیرخواہی کرے گا، ہماری مدد کرے گا، ہماری فیور کے واسطے خود ہی جو ہے نا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا بات کو. مگر بشرطے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ اللہ کے ساتھ صحیح ہونا، ہمارا گمان اللہ کے ساتھ صحیح بننا، یقین اللہ کے ساتھ صحیح بننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحیح بننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات نزول فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں. چونکہ حدیث میں ہے، بات حدیث میں ہوتی ہے بالکل صحیح ہوتی ہے. اور پھر اعلان فرماتے ہیں، اب اشعار میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی تلاش ہے. کوئی آدمی سن سکتا ہے کہ اللہ کو تلاش کی کیا ضرورت پڑی؟ تلاش سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں نا کون ہے مغفرت مانگنے والا، تو تلاش کا ہی مضمون ہوا نا یہ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، کون ہے مغفرت مانگنے والا، کون ہے روزی مانگنے والا، کون ہے عافیت اور عفت مانگنے والا، میں اس کو دوں گا. آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، کون ہے کون ہے، لے لو. خزانے لٹائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. بہت ہی عجیب رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، ہماری تقدیر، ہمارے تقدیری فیصلوں کی رات ہے. ہمارے تکوینی نظام کو کے متعلق حالات، ہمارے حالات سے متعلق فیصلوں کی رات ہے. دو نظام ہیں، تشریعی نظام اور تکوینی نظام. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نظام ہیں. ایک نظام وہ ہے جس کا تعلق یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بتانے کے لیے تاکہ بندے اس کو اختیار کر کے جنت میں جانے کے قابل بنے اور جہنم سے بچ سکیں. اور ایک دوسرا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ کون کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، اور کون کتنی عمر پائے گا، کس کی کتنی صحت ہوگی، اس کو کتنی عزت ملے گی، کتنی بے عزتی مل جائے گی، کتنی تندرستی ملے گی، کتنی بیماری مل جائے گی، خوشیاں ملیں گی کہ صدمے مل جائیں گے، کام بنیں گے کہ کام بگڑ جائیں گے، کاموں میں رکاوٹ آ جائے گی کہ کاموں میں راستہ کھل جائے گا. یہ فیصلوں کی رات، یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے. آج کی رات اس تکوینی نظام سے متعلق ہے. اور یہ دونوں نظام پائے جاتے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے. تشریعی نظام کا بیان بھی ہے، وہ تو ہے، یہ پورا قرآن پاک اسی سے بھرا ہوا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکوینی نظام کو سمجھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تھا نا کہ ایک بندہ ہمارا ہے ایسا جو ہمارے پاس، اس کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا خاص علم ہے، آتیناہ من لدنا علما، ان کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس میں بھیج دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جملہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا جو ان کی شان کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا. بات اپنی جگہ پہ غلط نہیں تھی، وہ ان کی شان کے اعتبار سے نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ بات بتانے کے لیے کہ نہیں کبھی بھی کوئی بات کرے تو ایسی عام بات نہیں بولنا، یہ سمجھانے کے لیے ان کو کہا تھا کہ آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب تورات ہیں، کتاب صاحب شریعت ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں ہوں، کیونکہ کتاب تورات کا علم میرے پاس ہے، سب سے زیادہ تورات مجھ پر نازل ہوئی، تو سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو بات اپنی جگہ پر باعتبار تشریع کے تو صحیح ہے شریعت کے اعتبار سے، لیکن بحیثیت مجموعی تو صحیح ہونا ضروری نہیں ہے نا سب چیزوں کے اعتبار سے. ایسا فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ پتہ چلے گا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، پوری تفصیلی واقعہ موجود ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. لیکن وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھلائیں اس میں سے جو آپ کو سکھلایا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو رہنے دو، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، یہ دوسری فیلڈ ہے، یہ میدانی دوسرا ہے، آپ صبر نہیں کر سکو گے. لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی صلاحیت دی ہے، میں صبر کروں گا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر صبر کریں گے تو ایک بات ذہن میں رکھ لو، کچھ بھی دیکھو خاموش رہنا، بعد میں میں شاید سمجھاؤں گا، لیکن زبان کو قابو میں رکھنا، بولنا مت. موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چل پڑے حضرت خضر علیہ السلام. وہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جو ہیں ساتھ میں، ان کے جو خادم تھے، ساتھ تھے نہیں تھے، اس میں کتابوں میں تفصیل الگ الگ ہے. خیر یہ دونوں حضرات کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ یہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا بغیر کسی اجرت کے ان دونوں کو سوار کر لیا. ارے بھولے آدمی ہیں، داڑھی والے بزرگ لوگ دکھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر ایسے آدمی کے ساتھ آدمی میں ہمدردی کا جذبہ آ جاتا ہے، اس نے کہا کہ بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ دکھ رہے ہیں، بغیر نولن، بغیر کچھ عطا کے، بغیر کچھ بخشش کے لیے نا انہوں نے بٹھا لیا کہ بھائی آ جائیے بیٹھ جائیے. بیٹھے بیٹھے خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ تختہ توڑ دیا ہو گیا کشتی کا، ثابت کشتی، نئی کشتی، سارے لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک کام گڑبڑ کر دی اس میں، سوراخ کر دی اس میں، اور پانی آنا شروع ہو گیا، وہ مسئلہ شروع ہو گیا. ان لوگوں نے کہا کہ تم نیک لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، بلکہ تم کو سوار کر لیے، پھر فری میں سوار کر لیے، اب تم یہ ہنگامہ کر دیا. بہرحال انہوں نے اتار دیا، ناراض ہو گئے وہ لوگ، اور اپنا ادھر ادھر کر کے سوراخ بند کر کے اپنی کشتی لے کے گئے. گالیاں ولیاں بھی دی ہوں گی یقیناً، ناراضگی بھی ظاہر کی ہوگی. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اتر گئے، خضر علیہ السلام بھی اتر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ شاید سب کو ڈبانے کی پلاننگ کر رہے تھے، آپ اب ایسے ہی بولیں گے نا، آپ پورا ڈبا دینا چاہ رہے تھے تو سب کو، آپ اپنے کو بھی ڈبانا چاہ رہے تھے، سب کو ڈبانا چاہ رہے تھے، اس لیے کرے کوئی نہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی یہ کرنے کی. بولے میں بولا تھا تمہارے کو خاموش رہو بول کے، مگر وہ چیز ہی ایسی تھی، حرکت ایسی کرے خضر علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، عام آدمی خاموش نہیں رہ سکتا تو وہ پیغمبر کہاں سے خاموش رہے گا. یہ آپ نے کیا کیا، آپ ڈبا دینے کی پلاننگ کر رہے تھے. آگے چلے تو ایک نوجوان بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ میں، اس کو پکڑ کے ایسی زور سے دیوار سے مار دیے کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور ختم ہی ہو گیا وہ اسی وقت. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی تھی، نا حق آپ نے جان لے لی ایک آدمی کی، آپ نے ایک نوجوان بچے کو آپ نے مار دیا، جان سے ہی مار دیا، یہ کیا ہے؟ لقد جئت شيئا نكرا، یہ تو بہت منکر بات ہو گئی ہے، ناجائز بات ہو گئی ہے، پیغمبر ہیں، پیغمبر کو تو بولنا ہی پڑتا ہے. پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں بولا آپ تم صبر نہیں کر سکتے، میرے کام ایسے ہی ہیں. نہیں میں صبر کروں نہ کو کروں، میں اس پہ تو خاموش نہیں رہ سکتا بھائی، میں اللہ کے عذاب کو تھوڑی دعوت دے سکتا ہوں، چونکہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سزا میں سب پکڑے جاتے ہیں. تم کہیں گے حرکت، میں ساتھ رہوں گا، نہیں بولوں گا تو میں بھی مارا جاؤں گا. اچھا ایک مرتبہ مجھے موقع دو، اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ بولا میں تو پھر تمہاری میری دوستی ختم. تیسری جگہ گئے ایک گاؤں والوں سے، بھوکے پیاسے، کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے. گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی کچھ کھانا کھلا دو، گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں نہیں کھانا انہیں کچھ نہیں کھلا دیا، دونوں بھوکے پیاسے. وہاں ایک دیوار جو ہے نا وہ گر رہی تھی گھر میں، گاؤں میں. خضر علیہ السلام نے کیا کہ یہ دیوار کو اپن صحیح کر کے جاتے ہیں، وہ دیوار صحیح کرنے میں لگ گئے. اب دیوار کو صحیح کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے نا، ایک لمبا کام ہے، پورا پروسیس ہے، پورا مٹی لاؤ، گیلی کرو، اس کو تھوپو، لیپو، کدھر سے ٹیڑھی ہے، کیا ہے کیا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، بھوک بھی ہے، کھانا بھی نہیں کھلائے گاؤں والے، کہنے کہ پیسے ہی لے لیتے کم سے کم، دونوں کو کھانے کو ملتا تھا کچھ. بولے پھر بولے آپ، بس اب میری آپ کی نہیں چلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ اگر صبر کر لیتے تو اور بہت کچھ دیکھتے، اور ہمیں بہت سی کام کی باتیں اس لین کی معلوم ہوتی، انسانوں کو اس لین کی بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوتی. لیکن خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، موسیٰ علیہ السلام کو تینوں باتوں کے بعد میں، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا کہ ہماری تمہاری چھٹی ہے، تمہاری لین الگ ہے، ہماری لین الگ ہے، نہیں جمتی اپنی، مگر یہ تینوں باتوں کی وجہ سمجھ لے کے جاؤ جاتے جاتے، تاکہ تمہارے دل میں وہ نہ رہے کہ کیا ہوا بول کے، کیونکہ سیکرٹ ہے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے کے نظام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. اصل میں یہ واقعہ ہے پورا مسلمانوں کو کہ دیکھو ایک نظام میرا یہ بھی ہے، اللہ یہ بتا رہے ہیں، چونکہ اس نظام پر اگر یقین آیا اپنے کو اور اس نظام کے اعتبار سے اللہ سے اپنا گمان صحیح ہو گیا تو جو اپنے حالات ہیں ان حالات کے اندر تسلی رہیں گی اپنے کو. ہر کوئی حالات میں ہے اس وقت، رہتا ہے ہر انسان حالات میں اور ہر وقت رہتا ہے، ایسا نہیں کہ آج کل کنڈیشن ایسا ہے بلکہ حالات ہیں. کس زمانے میں کب حالات نہیں تھے وہ بولو میرے کو آپ، اور کس جگہ پہ نہیں ہوتے وہ بتائیے آپ. سارے یہ دنیا حالات کی جگہ ہے اصل میں. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا انہوں نے کہ بھائی دیکھو وہ جو کشتی میں میں سوراخ کر دیا اس کا راز یہ ہے کہ وہ کشتی نہیں ہے. ارے نہیں ہے تو سوراخ کرنا کیا؟ بولے نہیں، یہ جو کشتی جہاں جا رہی ہے یہ جگہ پر، وہاں کا بادشاہ ظالم ہے اور اس کی عادت ہے نئی کشتی کو قبضہ لینے کی، وہ کھینچ لیتا ہے نئی کشتی کسی کے پاس، اور یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، اس کے مالک جو ہیں نیک لوگ ہیں، کشتی والے جو ہیں نا اچھے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ اس کی کشتی کو عیب دار بنا دو تاکہ بادشاہ اس پہ قبضہ نہ کرے اور ان کا کاروبار چلتا رہے. کیسی عجیب بات ہے، دیکھو بظاہر یہ ہے کہ نقصان کر دے رہے ہیں اور خامخواہ تباہ کر دیا ان کا کاروبار، بزنس خراب کر دیا ان کا، اندر یہ کہ ان کا بزنس صحیح کیا، مگر وہ بولنے بتانے کی چیز نہیں ہوتی. یہ راز کھول بھی نہیں سکتے, یہ بتا بھی نہیں سکتے, یہ بغیر بولے کے کر دے کے نکل جانا پڑتا, اور یہ کرے سو اس کو ملامت بھی سننا پڑتا. پتہ نہیں وہ لوگ خیریت سے چھوڑے یا کچھ کر کے چھوڑے, اس کے واقعات تھوڑے موجود ہیں, سیدھا سیدھا چھوڑ دیا یا بدتمیزی کرے, بے ہودگی کرے, وہ تو نہیں معلوم نا کیا کیا ہوا ان کے ساتھ میں, سوراخ کر دیے بول کے. مگر ان کو کچھ نہیں بولے ان کو, وہی یہ ایک راز ہے, یہ سیکرٹ ہے. یہ وہ نظام ہوتا ہے جس نظام کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی جاتی, اس کو لیک نہیں کیا جاتا کہ اس کے پیچھے, وہ تو نبی تھے بول کے ان کو بتایا گیا. لیکن ہر کام میں ایسے ہی نظام ہے, یہ بتا رہے ہیں کہنے کہ یہ مجھے سوراخ اس لیے کرنی پڑی کہ کشتی کو عیبدار بنانا تھا تاکہ یہ عیبدار کشتی ان کے مالکین کے پاس میں سیف رہے اور اس سے ان کا بزنس اور کاروبار چلتا رہے, نہیں تو ان کے بزنس پر وہ بادشاہ جو ہے نا وہ قبضہ کر لیتا. اب اس راز کے معلوم ہونے کے بعد میں بتاؤ کہ میں نے جو سوراخ کیا تھا وہ صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا. اب بالکل صحیح کیا تھا آپ نے, آپ کو کرنا ہی چاہیے تھا. بولے بھائی ایسے ہی کام ہوتے ہیں یہ, اس واسطے جو ہے نا خاموش رہنا ہے اس میں. بچے کو تم نے مار دیا تھا تو بولے بچے کا قصہ یہ تھا کہ وہ بچہ مشرک ہونے والا تھا آگے جا کے, اور ماں باپ کیا اکلوتا ہے اور بے پناہ محبت کرتے ہیں ماں باپ, تو نظام ان کا یہ تھا کہ اس بچے کی اس بےہودگی کی وجہ سے ماں باپ کا ایمان خراب ہونے کے چانسز ہو رہے تھے. اب ان کا ایمان خراب ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی, تو ان کی جنت بچانے کے واسطے اور اس کی بھی جہنم بچانے کے واسطے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اس کو مار دو. چونکہ مار دیے تو بچ گیا نا بھائی, انہیں جہنم سے بھی شہید ہو گیا, اس کی جان چلی گئی انہیں جہنم سے بچ گیا, اس کی جان جانے کی وجہ سے ان کا ایمان بچ گیا تو ان کی جنت بچ گئی. اور جہاں تک یہ بچے کے بدل کا معاملہ ہے تو اس بچے کو کس نے دیا؟ انہوں نے دیا, ایک اور بچہ دے دیں گے اس میں کیا ہے. مگر ماں باپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچے کے بدلے میں وہ بچہ ملا ہے, اور ماں باپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی جان جا کے ان کے ایمان کو بچایا گیا ہے. یہ بولنے کی چیز نہیں ہوتی, یہ ایسا راز ہے کہ جس کو لیک نہیں کیا جاتا, مگر اس کے پیچھے یہ سیکرٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی, کہنے کہ وہ دیوار کا قصہ کیا ہے, کہنے کہ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے خزانہ ہے دیوار کے نیچے, اور وہ خزانہ جو ہے یتیم بچوں کا ہے, دو یتیم بچے اس کے, ان کے ماں باپ نہیں ہیں. اب وہ دیوار گرنے پہ ہے, اگر کسی بھی وقت گر گئی خزانہ باہر آ جائے گا اس کا باہر, اور بچے چھوٹے ہیں تو دوسرے لوگ قبضہ لیں گے اس کو. اور بچوں کے ماں باپ جو ہے نا بڑے نیک تھے, تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نیک ماں باپ کی اولاد کو ان کے لیے جو چیز بچا کے رکھی گئی ہے, ان کے لیے جو یعنی پسندازی کی گئی ہے اولاد کے واسطے, اس کو بڑے ہونے کے بعد میں ملنا چاہیے ان کو. اس کی انتظام یہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد میں ان کو پتہ چل ہی جائے گا کہ وصیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کہاں کیا چیز رکھی ہوئی ہے, لیکن جب ان کے بڑے ہونے تک اس کو چھپا دینا ہی ہے. اس کا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ یہ دیوار صحیح کر دو, لوگوں کو لگے کہ یہ دیوار تو اچھی خاصی ہے, اس کے نیچے کیا ہے نہ لوگوں کو تشویش ہوگی نہ لوگ جو ہے نا اس کے نیچے کی چیز نکال پائیں گے. اس مقصد سے وہ دیوار کو صحیح کرنا تھا. وہ یتیم بچوں سے کھانا مانگ سکتے تھے, اپن ان سے مزدوری مانگا جا سکتا تھا, اور لوگوں کو بولا جا سکتا تھا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اس لیے ہم دیوار صحیح کر رہے ہیں, اور گڑبڑ ہو جاتی ہو تو. تو معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ لوگوں کو بول سکتے نہ بچوں سے کچھ لے سکتے, بھوک اور پیاس ہے, اس کے باوجود کام کرنا ہے. کہنے لگے اس وجہ سے اس دیوار کو صحیح کرنا تھا. خیر موسیٰ علیہ السلام شکریہ وکریہ ادا کر کے خدا حافظ بول کے چلے گئے. مگر اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا انسانوں کے سامنے, خاص طور پر مسلمانوں کے سامنے, کہ ہم کو اپنی زندگی کے حالات میں, حالات دو قسم کے ہوتے ہیں, کچھ غیر اختیاری حالات ہیں بالکل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات غیر اختیاری, ہر چیز نعمت ہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, رحمت امتنانی اور رحمت وجوبی. ہم پیدا ہوئے, اللہ نے ہمیں وجود دیا, ہمیں آنکھیں دی, ہمیں زبان دیے, ہمیں کان دیے, ہاتھ پیر دیے, چلنے کی صلاحیت دی, دل دماغ دیا, اب مانگے نہیں کچھ نہیں, دے دیے انہوں, اور انتہائی قیمتی چیزیں ہیں. ایسے ماں باپ دیے, گھر بار دیا, انسان بنایا, جانور نہیں بنا دیا, بڑا کیا, پہننے کو کپڑے دیے, کھانے کو روزی دی, یہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب رحمتیں ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا نظام ہے بغیر کسی سوال کے, اور کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے نہیں دینے کا نظام ہے ہمارے اعمال کے اور اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا آسمان سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آسمان سے آ رہی ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ جو چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں یہ بندوں کے اعمال ہیں, اور اوپر سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان اعمال کے موافق اللہ کے فیصلے ہیں. دنیا میں اجتماعی طور پر جو حالات آتے ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے, اجتماعی طور پر اعمال اوپر جاڑنے پر ہیں. سب مل کے بحثیت مجموعی انسان کتنا اللہ کو ناراض کر رہا, کتنا موافق کر رہا, کتنا اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہا, کتنے اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں, کتنے اپنے خلاف حالات خراب کر لے رہے ہیں خود ہی بدعملیوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, فسق و فجور کی وجہ سے, بدتمیزیوں کی وجہ سے, بےہودگیوں کی وجہ سے, بے ایمانی کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے, اور اپنی منمانی کرنے کے لیے اپنے جذبات اور خواہشات کی وجہ سے جو عمل لوگ کر رہے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں, اور اس اعتبار سے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان کے حالات پہنچے ویسے فیصلے آتے ہیں. تو کچھ چیزیں حالات ہونے سے پہلے انسانوں کو کریٹ کر کے دی گئی, اور کچھ چیزیں حالات کے موافق دیے جاتے, اعمال کے موافق دیے جاتے, اتارے جاتے ہیں. یہ دونوں حالات انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتے. دوسری قسم بے اعتبار اس اعتبار سے اختیار میں ہے کہ تم جیسا بھیجو گے وہ ویسا آئے گا, لیکن جو آئے گا وہ اختیار میں نہیں رہے گا, اچھا ہے یا برا ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتا ہے. تو ان کو حالات کہتے ہیں. تو جو ہمارے حالات ہیں وہ ہمارے اختیار کے باہر ہیں, لیکن وہ قسم اس کی قسمیں ہوتی ہیں. ان حالات کے اندر ہر سال کا ایک سسٹم ہے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اجتماعی بھی اور انفرادی بھی, ہر ہر بندے کے ساتھ ہے اور پورے کے پورے مجموعے کے ساتھ ہے. اب 2025 میں یہ ہوں گا, 2025 میں وہ ہوں گا, ایسے سیلاب آ جائیں گے, ایسا ہو جائیں گا, ایسے زلزلے آئیں گے, ایسی جنگیں ہوں گی, ایسی طوفانی آئیں گی, ایسے تباہی آئیں گی, چلاتے رہتے ہیں اجتماعی طور پر. لوگ اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بولتے بتاتے رہتے ہیں, جائزہ سناتے رہتے ہیں, فلاں یہ بولا فلاں وہ بولا. اجتماعی حالات کے اعتبار سے قرآن پاک میں پہلے سے اللہ نے بتا دیا, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بر و بحر کے اندر جو خرابی آ گئی ہے سمندر اور خشکی کے اندر لوگوں کے کمانے کی وجہ سے آ گئی ہے, بما کسبت لوگوں نے کمایا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, ہم نے ان کو حالات اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تھوڑا سا وہ چکھ لیں کہ انہوں نے کیا بھیجا, تھوڑا سا وہ چکھ لیں کہ وہ کیا بھیج رہے ہیں. لوگوں کو جو بھیج رہے ہیں نا اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا بھیج رہے ہیں. پیسے کماتے ہیں, ڈالر کماتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, اس کا سو اندازہ ہے کہ کیا کمایا اور کیا بھیجا, لیکن اصل انسان جو ہے نا وہ پیسے کمانے کی مشین نہیں ہے, عمل کی مشین ہے. یہ تو نبی کے ذریعے سے ہی معلوم ہوا, نہیں تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی یہ بات. انسان جو ہے وہ چیز بنانے کی مشین نہیں ہوتی, پیسہ بنانے کی مشین ہے, نہ کھیت بنانے کی مشین ہے, نہ زمین بنانے کی, نہ مکان بنانے کی, نہ دکان بنانے کی. ان چیزوں کے بنانے کی مشین انسان نہیں ہے, انسان ہے عمل بنانے کی مشین. ان چیزوں کے اندر بھی انسان عمل ہی بنا رہا ہوتا ہے, اور انسان عمل ایسا بناتا ہے کہ وہ کچھ کرے یا نہ کرے کچھ کر رہا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, ایک دم لاٹور ہے, انہیں کیا کرتا ہوتا, انہیں کچھ نہیں کرتا, مگر مذہب کے اعتبار سے وہ بہت کچھ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا, آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے. دیکھنا عمل ہے, جتنا دیکھ رہا اتنا عمل ہے, جتنی چیزوں کا دیکھ رہا اتنے عمل ہیں. تو ایک سیکنڈ میں آنکھوں کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں عمل آدمی کرتا ہے. انسان اصل عمل بنانے کی مشین. جیسے کیمرہ آپ آن کر دو تو اب بس آن ہو گیا, تو آن ہو گیا ہے, وہ سیف ہو رہی ہے, اس میں ویڈیو آپ نے چلا دی, وہ چل رہی ہے تو چل رہی ہے. انسان اگر دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا, وہ ایک ایسا عمل ہے باضابطہ. سنتا ہے بندہ, گھر کا سن رہا, باہر کا سن رہا, دوست کا سن رہا, دشمن کا سن رہا, اپنوں کا سن رہا, پرایوں کا سن رہا, پسند کی چیز سن رہا, ناپسند کی چیز سن رہا, روزانہ صبح سے شام تک سنتا. سننا عمل ہے, بولتا رہتا ہے بندہ, بولنا عمل ہے, ہاتھ چلتا رہتا ہے پیروں سے, چلنا عمل ہے, ہاتھ سے پکڑتا ہے, پکڑنا عمل ہے, دماغ سے سوچتا ہے, سوچنا عمل ہے, دل سے چاہتا ہے, چاہنا عمل ہے, جذبات اور خواہشات یہ سب عمل ہیں, ارادی چیزیں جتنے پالتا ہے اپنے دل میں. اتنے زیادہ عمل انسان انجام دیتا ہے, خواہی نہ خواہی, چاہ کر یا بغیر چاہے. یا ایھا الانسان انک کادح, انسان تو مشقت اٹھا رہا ہے اور یہ عمل کرتے کرتے تجھے اپنے رب سے تجھے ملنا ہی ہے. فملاقی اپنے رب سے تو ملے گا. تو یہ جو انسان کی طرف سے جاتے ہیں اعمال, اصل میں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا بھیجتے ہیں ہم لوگ. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم جو ہیں, جو کام ہم سے جو سرزد ہو رہا ہوتا ہے اس کی حیثیت بیج کی ہے, بیج ہے وہ. یہ چیز جب ادھر جاتی ہے تو اس سے درخت لگ جاتے ہیں, اس کی حیثیت درختوں کی جیسی ہے, اس کو پھل لگتے ہیں, اس کو پھول لگتے ہیں, اس کو کانٹے آتے ہیں, اس کو جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں, اس میں نقصان والی چیزیں برآمد ہوتی ہیں, اس میں سے فائدے والی چیزیں برآمد ہوتی ہیں. بیج بالکل الگ ہوتا ہے, درخت بالکل الگ ہوتا ہے. بیج سے آپ درخت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ سیب کے اس بیج میں دیکھنے کو سیب کا بیج کیسا ہے, بالکل چھوٹا سا, کالا سا, تکونا سا ہوتا ہے, نہ نوکیلا سا ہوتا ہے. ارے اس میں کیا ہوں گا سمجھتا بندہ, لیکن اس میں پورا کا پورا سیب کا پودا ہے, درخت ہے, اس کے پیڑ ہے, اس کی شاخیں ہیں, اس کے پتے ہیں, اس کے پھول ہیں, اس کا پھل ہے, پھر اس پھل کے اندر پھلوں کی صلاحیت ہے, پھر یعنی ہر پھل پھر بیج لاتا ہے. ایک پورا باغ ایک بیج کے اندر ہوتا ہے, ایک باغ نہیں ہزاروں باغ ایک بیج کے اندر ہوتے ہیں. ایسے ہی امرود کا, ایسے کسی اور چیز کا, ایسے خربوز کا, ایسے تربوز کا, سارے پھلوں کا, پھل پھلواریوں کا, حبوب کا, دانوں کا, غلوں کا, چاول جو بھی, گیہوں, فلاں 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 دالیں جتنی بھی ہیں, یہ سب بیج ہیں. ان کا جو پودا ہے اور ان کے جو پھل ہیں اپنے کو نہیں معلوم ہے. انسان کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے. تو ہم جو بھیج رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں جو ریٹرن کر رہا ہوں, لیذیقہم بعض الذی عملوا, جو وہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ دکھانے کے لیے نمونہ کہ یہ آ رہا ہے میرے پاس, یہ وہی چیز ہے جو تم بھیج رہے ہو میرے پاس, لیکن وہاں سے جو اس شیپ میں آ رہا ہے تم کو اندازہ نہیں ہے. یہ حالات ہیں, یہ پریشانیاں ہیں, یہ مصیبتیں ہیں, یہ دشمن کا تسلط ہے, یہ جناب تمہارے خلاف اس کا کاروائی کرنا ہے, یہ مکانوں کو لوٹنا ہے, یہ ریفیوجی بنانا ہے, یہ گھروں سے باہر کر دینے کا ہے, تباہی بربادی, یہ نفرت, یہ دشمنی, فلاں 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 دنیا کی جتنی چیزیں ہیں. لیذیقہم بعض الذی, پوری دنیا اس وقت آپ دیکھیں گے پریشانیوں کا مرکز ہے سر. اور چونکہ اس میں ایمان والے جو ہے نا وہ الگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں, بے ایمان جو ہے نا وہ الگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. یہ الگ نظام ہے اللہ کا, اس کو بھی بتا دیا گیا, سمجھا دیا گیا کہ دیکھو ایمان والوں کے ساتھ الگ معاملہ رہے گا, غیر ایمان والوں کے ساتھ الگ معاملہ ہے. ارے بھائی اعمال ان کے کہاں اچھے ہیں, ان کے تو ہم سے بھی زیادہ خراب ہے نا, تو حالات ہم ان کے اوپر حالات ہم سے بھی زیادہ خراب آنا تھا, پھر یہ شبہ ہو سکتا ہے نا بھائی. اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو چیز جا رہی ہے وہ میں بھیج رہا ہوں, تو بھائی ہم تو یہ بھیجے ٹھیک ہے, آپ ہمارے کو یہ بھیجیے واپس ریٹرن میں. انہوں کیا بھیجے, ان کو ریٹرن میں آپ یہ کہاں دے رہے ہیں, یہ نہیں دے رہے نا. تو وہ بتایا گیا ہے, وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے ڈھیل کی پالیسی ہے, کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کو سیدھا جہنم میں ڈھکیل دینے کا ہے. تو ان کے لیے دنیا میں ڈھیل کی پالیسی ہے, اس لیے ان کے ساتھ برتاؤ ایسا نہیں ہوں گا. تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کا کفارہ کرنا ہے, تم کو دھونا ہے, تم کو صاف کرنا ہے, تم کو لانڈری میں ڈالنا ہے, سمجھا. اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ سسٹم الگ ہے, نظام الگ ہے. تو مومنوں کے ساتھ اور غیر مومنوں کے ساتھ میں حالات کے اعتبار سے جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ فرق ہے. بظاہر یہ کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور ہم ڈومینیٹ ہو رہے ہیں. حالات اعمال ان کے ہم سے بھی زیادہ خراب ہے, اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ جیسے اعمال ویسے فیصلے, تو فیصلے ان کے خلاف ان سے زیادہ ہونے چاہیے تھے. ان کے خلاف فیصلے دنیا میں ہونے کے واسطے تمہارے موافق فیصلے ہونا ضروری ہوتا ہے, تمہارے موافق فیصلے ہونے کے واسطے تمہارے اعمال صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. جب تمہارے اعمال صحیح ہوں گے تو فیصلے تمہارے موافق ہوں گے, تو پھر ڈومینیٹ کرو گے ان پر, ان کا حال بہت زیادہ پھر بدتر ہو جائے گا کہ آخرت تو ان کی برباد ہوگی, دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے جیسے ہو چکے ہیں پہلے, دنیا میں بھی مغلوب و مقہور ہوں گے جیسے ہو چکے ہیں پہلے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, اس کو سنت اللہ کہتے ہیں, اللہ کی سنت ہے. ذکرہم بایام اللہ, لوگوں کو اللہ کے دنوں کے ذریعے سے نصیحت کرو. تذکیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نصیحت, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا, دو طرح کا ہوتا ہے, تذکیر بآیات اللہ اور تذکیر بایام اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں قدرت کی, ان کے ذریعے سے سمجھانا, اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دن لوگوں پر آئے ہیں, جو برتاؤ لوگوں کے ساتھ اللہ کا ہوا ہے, ان سے لوگوں کو سمجھانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام اللہ میں اللہ کے دنوں میں جو بات سمجھائی وہ یہ کہ میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ کب کیا کیسے کرتا ہوں، نہیں ماننے والوں کے ساتھ کب کیا اور کیسے کرتا ہوں، کب کس کو ڈھیل دی جاتی ہے، کب کس کو پکڑ لیا جاتا ہے، کب کس کو کس پر مسلط کیا جاتا ہے، کب کسے تسلط ہٹا لیا جاتا ہے. اجتماعی جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن اور حدیث میں بہت واضح تفصیلات موجود ہیں. چونکہ ہم اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرتے، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، وقت نہیں لگاتے، اس لیے یہ ٹاپک سے ہماری زندگیاں خالی ہو گئی. حالانکہ یہی ہمارے کام کی چیز تھی، اسی کو تو ہم کو دیکھنا چاہیے تھا. اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے نا لوگوں کی معلومات میں غلطی پیدا ہو جائیں گی، وہ جو میں نے شروع میں بات شروع نکالی تھی، لوگوں میں جب معلومات میں غلطی پیدا ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ ان کو صحیح لگنے لگے گی، اور جو چیز صحیح ہے وہ ان کو غلط لگنے لگے گی، جو اچھی ہے وہ بری لگنے لگے گی، جو بری ہے وہ اچھی لگنے لگے گی. جب اس طریقے سے لوگوں کی فہم بدل جائے گی، ان کی معلومات بدل جائیں گی، تو لوگوں کا عمل ان کی معلومات کے تابع ہوتا ہے، لوگوں کا عمل ان کی معلومات کے تابع ہوتا ہے. جب یہ ہوں گا تو زندگی کے اندر خرابی آ جائیں گی، چونکہ ان کے پاس مذہبی چیزیں جو ہے نا وہ پسند نہیں آئیں گی ان کو، غیر مذہبی چیزیں وہ پسندیدہ ہو جائیں گی، سنت والی چیزیں پسند نہیں آئیں گی، غیر سنت والی چیزیں پسند آ جائیں گی، دوست کی چیزیں پسند نہیں آئیں گی، دشمن کی چیزیں پسند آ جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ ان کا عمل بھی ویسے ہوں گا. جب ان کا عمل ہوگا تو ایسے وقت میں دیکھا یہ جائے گا کہ لوگوں کی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے محنت کتنی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر محنت نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں کی ان غلطیوں کے اصلاح کے حالات نہیں بن رہے ہیں، تو پھر دشمن کو بحیثیت مجموعی ان پر مسلط ہونے کے فیصلے بھیج دیے جاتے ہیں. صاف ہے یہ بات حدیث شریف میں، بالکل صاف ہے. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ آپ کو چینلوں سے یہ بات معلوم ہو سکتی، نہ نیوز اینکروں سے بات معلوم ہو سکتی، نہ تجزیہ نگاروں سے یہ بات معلوم ہو سکتی، نہ تحقیقی اداروں سے یہ بات معلوم ہو سکتی، یہ بات صرف آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو سکتی. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اوپر حالات اس وقت ہیں، آپ حضور سے پوچھو، بتا دیتے حضور. آپ حضور سے پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، جو حضور کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لینا کیا ہے. بھیا پوری دنیا میں امت مسلمہ کے پاس جو معروفات ہیں وہ منکرات بن گئے، اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکر، جو منکر ہے وہ معروف سمجھا جانے لگے گا اور جو معروف ہے وہ منکر سمجھا جانے لگے گا. اور لوگوں میں چل پھر کر محنت بھی اس کی نہیں کر رہے ہوں گے جیسے چاہیے، اس طریقے سے کہ وہ معروف معروف بن جائے، منکر منکر بن جائے، اتنی محنت چاہیے، تو پھر دشمن مسلط ہو جائے گا. حدیث شریف میں صاف ہے، یہی جواب ہے اصلی پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے حالات کے، اجتماعی طور پر جو حالات ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ پوری امت مسلمہ لوگوں میں گھوم پھر کر اللہ کی پسند کو پسند بنانا سب کے نزدیک، اور اللہ کی ناپسند کو ناپسند بنانا، چل پھر کر سفر کر کے جانا، خروج کرنا. آپ بیٹھے بیٹھے بولنے کو جاؤ کوئی بھی نہیں سنتا، اور جو دین سے بے طلب ہے انہیں تو دیکھتا بھی نہیں آپ کی بات. جس کے پاس تھوڑی بہت طلب ہے وہ آپ کے میسج کو پڑھ بھی لے گا، جس کے پاس طلب ہی نہیں ہے وہ ایسی چیزوں کو جنگ میں ڈال دے گا، پہلے تو جاتے نہیں وہاں تک، وہ سرکل ہی نہیں ہوتا اس کا، کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کی سوائے اس کے اللہ کے آدمی پہنچے سفر کر کے وہاں پر، چاہے جنگلوں میں ہو، چاہے دیہاتوں میں ہو، چاہے پہاڑوں میں ہو، چاہے جزیروں میں ہو، چاہے دور ہو، چاہے نزدیک ہو. پوری امت مسلمہ کے ذمے چل پھر کر پہنچنا پوری دنیا میں، یہی علاج ہے اس وقت مسلمان کو حالات سے نکالنے کا اور اس کو بچانے کا، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. کچھ بھی کرتے رہو، آپ 70 سال سے محنت کر کے دیکھ لے رہے ہیں، مختلف ملکوں والے الگ سے دیکھ لے رہے ہیں، ہم خالی فلسطین کا رونا روتے رہتے ہیں، غزہ کا رونا روتے ہیں، پوری دنیا کا کیوں نہیں روتے بولتا ہوں. وہ بھی ایک سیاست ہے. دنیا میں مسلمانوں پر کیا نہیں ہو رہا وہ بتاؤ آپ. خالی غزہ میں ہو رہا ہے کیا؟ دیکھتے ہی نہیں ہم لوگ، جانتے ہی نہیں ہم لوگ، دوسروں کا رونے تذکرہ ہی نہیں کرتے، سمجھتے کہ دوسری جگہ پر کوئی ہے ہی نہیں. شاید دوسری جگہ پر بھی 1-1 ملین بچے مار دیے گئے ہیں، دوسری جگہ پر بھی 1-1 ملین عورتیں مار دی گئی ہیں، دوسری جگہ پر بھی 1-1 ملین جو ہے نا مردوں کو ختم کر دیا گیا ہے. دوسری جگہ پر بھی ریفیوجیز بے حساب پڑے ہوئے ہیں ملکوں کے اندر, اور ابھی سے نہیں ہے قصہ یہ. ہم تو ہم اپنی عمر کے اعتبار سے 40 سال سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک ایسی جگہ کا میں تذکرہ کروں گا شاید آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کبھی, 30 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. ہم گئے ایک جگہ پر, وہاں پر 3.5 لاکھ فیملیز مسلمانوں کے ریفیوجیز بن کے جنگل میں پڑے ہوئے تھے سمندر کے کنارے. 2 مہینے ہم لوگ اس میں کام کرے, کسی کو نہیں پتا ہے 3.5 لاکھ فیملی, اور غریب نہیں, ہیروں جواہروں کے کاروبار والے, بہت مالدار لوگ. اور حالات ایسے تھے کہ ان کے گھر کی عورتیں باہر جنگل میں کنویں کے اوپر اجتماعی طور پر غسل کرنے اور کپڑے دھونے کا کام کرنے پر مجبور تھے. آدمی خالی دیکھ کر رو رہا تھا, ایسے حالت تھے. کسی کو خبر بھی نہیں, کیوں اس واسطے خبر نہیں ہے کہ اس کا سیاست سے اس کا بم پٹارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی مارنا ہے ان کو, خالی ستانا ہے ان کو, خالی لوٹنا ہے ان کو. سری لنکا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, سری لنکا کون جانتا, سری لنکا میں ایسا ہوا بلکہ کس کو معلوم ہے, کیسے معلوم. 30 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو. 3.5 لاکھ, 2 مہینے ہم لوگ کام کرے تبلیغی جماعت جو ہے نا, ان میں ہماری جماعت 2 مہینے کام کری تھی. 3.5 لاکھ فیملیز تھے, اور سمندر کے کنارے پورے چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں تھے. پوری دنیا میں کروڑوں ریفیوجی ہے اس وقت, جو کچھ حالات اپنے ساتھ ہوئے ہیں پوری دنیا میں سب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی کنڈیشن میں, ان کو دنیا سے ہی پیار ہے, دین کی کوئی فکر ہی نہیں رہی. ان کو دشمن کے طور طریقے سے ہی پیار ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فکر کوئی فکر ہی نہیں رہی. حضور کو بھیجا ہی اللہ نے ان کی اطاعت کے لیے ہے, اور حضور کو اپنا محبوب بنا کے محبوب ہونے کی حیثیت سے بھیجا ہے, اور معیار مقرر کر دیا کہ میں کسی کو چاہوں گا تو اسی بنیاد پر چاہوں گا, بس یہ دیکھ لو, اور جو اس سے ہٹا ہوا اس کو میں نہیں چاہوں گا, اللہ نے بتا دیا. تو ماننے والا آدمی پھر بھی اس پر نہیں ہے تو وہ کیسے چاہیں گے؟ اس کو نہیں چاہیں گے. ہمارے اجتماعی حالات کا سدھرنا ہمارے دین کے سدھرنے پر موقوف ہے, اور دین کا سدھرنا دین کی محنت پر موقوف ہے. اس لیے اجتماعی طور پر حالات, تکوینی تو غیر اختیاری جو حالات ہیں, ان کے صحیح ہونے کا حل اللہ کے دین کی محنت کے لیے جان و مال لگانا ہے. اس وقت جو ہے نا دنیا کا آخری ہے سمٹنے کی جگہ ہے. اہل خیر محنت کر کے خیر کی طرف سمٹ لینا ہے, اہل شر محنت کر کے شر کی طرف سمٹ لے رہے ہیں. یہ دنیا اچھلی ہوئی ہے اس وقت, پوری ابال میں ہے اس وقت. آپ اپنی جان مال لگا کے کتوں کو بجا سکتے بچا لو, وہ اپنی جان مال لگا کے کتوں کو تباہ کر سکتے کر لے رہے ہیں. یہ ہے طریقہ اس وقت. اجلب علیہم بخیلک و رجلک و شارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. ٹھیک ہے, جتنے تجھے لشکر لگانا ہے لگا لے, جتنی کوشش کرنا ہے کر لے, اور تیرے جو گھوڑے سوار فوج ہے ان کو بھی تو لگا دے, اور تیری جو پیدل فوج ہے ان کو بھی تو لگا دے, اور جتنا مال ہے مسلمانوں کے پاس اس میں بھی تو شریک ہو جا, اور جو مسلمانوں کی اولادیں ہیں ان میں بھی تو شریک ہو جا, اور شریک ہو کے جتنا شر اور سر پھٹول کر سکتا ہے کر لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا شیطان کو. یہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں, شیطان کو خطاب کر کے فرمایا, انہیں سامنے تھا جس وقت بات ہوئی ہے. اجلب علیہم بخیلک و رجلک و شارکہم فی الاموال والاولاد, ان کی مالوں میں بھی شریک ہو, ان کی اولاد میں بھی شریک ہو. اس وقت ہماری اولاد جو ہے نا کشاکشی میں ہے, رستہ کشی میں ہے. شیاطین اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں. آپ کی اولاد کی سچویشن بتا دے رہا ہوں آپ کو, ہر گھر کی ہے یہ بات. کیوں ہے یہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے بچانے کے واسطے آپ کو کیا کرنا ہے, غلط ماحول سے ان کو نکال کے الگ رکھ لینے کا ہے, اس میں بھی جدوجہدی کرتے رہنا ہے, اس میں بھی سمجھ جائے تو غنیمت ہے. حالات کچھ ایسے ہیں, اور اگر آپ نے ڈھیلی ڈوری دی تو گئے. شیطان آپ کی اولاد میں شریک ہونے کی پوری جدوجہد میں اپنی فوج کے ساتھ میں لگا ہوا ہے, بچے ہوں یا بچے ہوں. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو بچانے کا طریقہ ان کو دینی ماحول میں کھینچ کے لے آؤ, ان کی دنیا کی زیادہ مت سوچو. کیوں؟ جب بڑا ہوں گا تو اس کے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے حالات کو, وہ خود ہی اپنی دال روٹی کا انتظام کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گا. آپ کون سا پڑھ کے آئے, کون سا کام کر رہے, کیا پڑھ کے آئے, کیسا دال روٹی کما رہے ہیں. ہر ایک کا نظام تابع ویسے ہی تھوڑی ہے جیسا آپ جیسا کرے. پیسے بنائیں گے بول کے اسکول گئے, اسکول میں فیساں بھرے, وہ کرے, وہ اتنے سالہ لگائے, وہ سب ڈگریاں لے کے آئے, یہاں کے کیا کر رہے ہیں. بریکہ مار رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کلچ دبا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، مطلب کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا بولنے کا مطلب یہ ہے زندگی میں بریک اور کلچ ہی ہے، کسی ٹائپ کا ہوتا ہے. روٹی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دیں گا اللہ کو معلوم ہے، کتنی دینا ہے وہ بھی طے ہے، کیسا دینا ہے وہ بھی طے ہے. اور یہ شب برات اسی چیز کو بتاتی ہے، کس کو کتنی روزی ملنے والی ہے اور کیسے ملنے والی ہے، یہ طے ہی نہیں ہوتا صرف، بلکہ فرشتوں کے حوالے ہو جاتا ہے. اپنی فائل جو ہے نا وہ چلے جاتی ہے آج کی، اس لیے آج کی رات جو ہے نا وہ عرضی ڈالنے کی ہے، آج کی رات جو ہے نا عرضی اللہ کے سامنے ڈال دینے کی ہے. وہ جو بزرگوں کا معمول ہے دو رکعت پڑھ کے یہ کرو، دو رکعت پڑھ کے یہ کرو، دو رکعت پڑھ کے کرو، لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کا، اصل عرضی ڈالنے کا نام ہے وہ. بنیادی طور پر تین چیزوں کی، چونکہ تکوینی حالات سے متعلق ہے یہ رات، تو حالات سے متعلق ہے یہ رات، تو اس وجہ سے اس میں عمر کی عرضی ڈال دیتے ہیں کہ اب زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے، نہیں تو کہاں سے کرتے. صحت کی عرضی ڈال دیتے ہیں کہ صحت مند رہیں گے تو کچھ کریں گے، نہیں تو کہاں سے کر سکتے. روزے کی عرضی ڈال دیتے ہیں کہ کھانا پینا ملے گا وقت پہ تو آدمی کچھ کرے گا، نہیں تو کہاں سے کر سکتا ہے. لیکن آج کی رات جو ہے نا وہ عرضی، جتنے آپ کی عرضیاں ہیں ڈال دو، دو دو رکعتیں پڑھ کے، چونکہ حدیث میں ہے کہ دو رکعت پڑھ کے جب بندہ دعا کرتا ہے اور توجہ اگر اس کی اچھی ہے نماز میں تو ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث نفس کے بغیر اگر نماز ہو جائے تو کیا کہنا. حدیث نفس بولتے ہیں اپنے دل سے بات کیے بغیر، اپنے نفس سے بات کیے بغیر دو رکعت پڑھنا، دو رکعت نماز ایسی پڑھنا کہ نماز میں ہی رہنا، دماغ ادھر ادھر نہیں جانا، تو وہ تو مشق سے تعلق رہتا ہے. اب آپ کیا آج رات آپ ایسی نماز پڑھنے کو جائیں گے تو آتا وہ پہلے چار مہینے لگا کے محنت کر کے آئے تو کیا آئے گی. مگر اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں، بندے کے جذبے کو دیکھتے ہیں، بندے سے محبت فرماتے ہیں اور بندے کے حق میں ہی فیصلے کی طرف رجحان رہتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. ارے ڈال تو دیا نا عرضی، ایسا بھی رہتا مسئلہ بعض وقت. تو اس لیے آپ اپنی دو رکعت نماز پڑھنا جیسی تیسی فیض باز بولنا یہ پرابلم ہے میرا. اچھا بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ ایک کام کے واسطے ایک نماز پڑھو، سب کو ملا کے مت رکھو، چونکہ فرشتے بیٹے ادھر ادھر کر دیتے، کیا کر دیتے نہیں معلوم. تو کیا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تو سب سنتے ہیں، سب کا سنتے ہیں. تو اس لیے لیگل کام ہونے کا ہے، گرین کارڈ کا کام ہونے کا ہے، اسٹوڈنٹ والوں کے لیے ان کے اپنے پیپر ورک کا کام ہوتا ہے، ورک کی اجازت کا کام ہوتا ہے، پرمٹ کا کام ہوتا ہے، سوشل سیکورٹی کا کام ہے، لیگل اعتبار سے، قانونی اعتبار سے جو ہے وہ، حفاظت کے اعتبار سے جو ہے وہ، روزی کے اعتبار سے جو ہے وہ، صحت کے اعتبار سے جو ہے وہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادی کے اعتبار سے، جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کے، تو جس کی جو عرضی ہے وہ عرضیاں ڈال دیتے چلے آنا رات پوری رات. آج کی رات اصل میں عرضی ڈالنے کی ہے. کون سی قبول ہوتی، سارے قبول ہو یا کچھ بول نہیں سکتے. مراحم خسروانہ ہے وہ، مراحم خسروانہ کا مطلب لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے، اور وہ سب سے پوچھے گا، اس کو سب سے پوچھنے کا حق ہے، سب کو اس سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ کیوں نہیں کیا، میرے ساتھ کیوں کر دیا، ارے میں تو کچھ بھی نہیں کرا تھا، اتنا سارا میرے کو کئی کو دے دیا. بس مراحل میں خسروانا ہے. اور ہمارے ساتھ اسپیشل رعایت ہوتی ہے، ہم اگر رعایت جو ہے نا نہیں ہونے کے کام اگر نہیں کرے تو بڑی رعایت ہے اپنے ساتھ. ہمارے ساتھ جو اصل رعایت ہے میرے بزرگوں وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت بہت اسپیشل نسبت ہے، اس کے بینیفٹس بہت خاص ہیں. ہماری عرضی پہ سب سے پہلے ہمارا محمدی ہونا لکھا ہوا ہے، ہماری عرضی پہ سب سے پہلے ہمارا محمدی ہونا لکھا ہوا ہے. محمدی ہونے کا مطلب ہے یہ میرا ہے. سمجھ میں آگے نہیں آ گیا. امیگریشن میں فلاں فلاں میں اگر اس کے خاندان کا آدمی ہے اور بعد میں لکھ دیا انہیں کہ میں تمہارا بھانجا ہوں، بھتیجا ہوں، کیا ہوتا ہے، کاروائی کیسی ہوتی ہے، سب کو پتا ہے کیسی ہوتی ہے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں، اور آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کے نام مبارک کو عرش کے پیشانی پہ لکھ دیا گیا ہے، پہلے ہی آسمان و زمین کے بنانے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عرش کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا ہے. آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ تمام نبیوں پر ایمان لانا آپ نبیوں کے ذمے ہیں، آپ پر ایمان لانا پچھلے بھی اور سب جتنے بھی، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے، اور سارے عالم کے لیے آپ کی نبوت ہے، اب سارے عالمین کے لیے آپ رحمت بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں. آپ کا مقام بڑا عجیب ہے، آپ کی شان بہت عجیب ہے، آپ کی عظمت اللہ کے پاس بہت ہے. آپ کی محبوب آپ کی عظمت تو ہمارے ذمہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت ہوتی ہے، آپ کی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت کا بہت خاص لحاظ فرمایا ہے اس امت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندے پر رحم کرنے کے جو اصول بنائے ہوئے ہیں ان اصول کے ساتھ میں کرنے کی ان کی عادت ہے، ایک ان کی سنت ہے، ان کی عادت، بہت بڑی ذات ہے، وہ اکرم الاکرمین ہیں، وہ خلاق اعظم ہیں، وہ آسمان و زمینوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں، عرش عظیم کے رب ہیں، آسمانوں کے رب ہیں، ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ تو سمد و بے نیاز ذات ہے. اس لیے ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ میں ایک اصول کے ساتھ میں انہوں نے طے کر دیا ہے. میں نے مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کو سنایا ہوگا اس سے پہلے بھی، بڑے بزرگ گزرے ہیں محمد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے ہوئے تھے حیدرآباد، ہمارا ان کے ساتھ میں سفر ہوا تھا، انہوں نے مدراس میں جب بیان کیا تھا تو اس میں ایک بات کہی تھی بڑی عجیب. انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بھیجنے کا ضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مقرر کیے ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین حضور ہیں. اللہ نے اپنی رحمت بھیجنے کا جو طریقہ مقرر کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان و زمین کے درمیان میں منڈلا رہی ہے اور مسلمانوں میں گھسنا چاہتی ہے، لیکن مسلمانوں میں ایک سوراخ بھی اس کو نہیں مل رہا اللہ کی رحمت کے گھسنے کے لیے. معاملات، معاشرت، اخلاق، سنت، عادات، عبادات، عقائد، توحید اور ایمان، لیکن ایک سوراخ بھی امت مسلمہ میں اللہ کی رحمت کو گھسنے کے لیے نہیں مل رہا، یہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا، بہت بڑے بزرگ صاحب کشمیر لوگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے، اندازہ فرمائیے آپ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی طور پر بھی حالات کو سدھارنے کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ تم کو دین کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہونے کا اصول یہ ہے کہ ان سب کو دین کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا. اس لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آخر دور چل رہا ہے تو اس میں کشاکشی بہت ہے. کشاکشی کا مطلب شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میں جھپٹا ہوا ہے اپنی اولاد کھینچنے کے واسطے، ہم کو ادھر کھینچنا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، اب کس کو ملے گی وہ بول نہیں سکتے، ہماری اولاد میں شریک ہے وہ، شارکوں فی الاموال والاولاد، اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. بہت تفصیلات اس کی لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں کہ اولادوں میں کیسے شریک ہو جا رہا ہے شیطان، اولادوں میں کیسے شریک ہو جاتا ہے، مال میں کیسے شریک، سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، حقیقتا ہمارا آدھا مال ہمارا ہے، آدھا اس کا ہے، یا ایک ون تھرڈ اپنا ہے، ٹو تھرڈ اس کا ہے، یا ٹو تھرڈ اپنا ہے، ون تھرڈ اس کا ہے، کمائی میں جتنا گڑبڑ ہوئی ہے اتنا اس کا ہے، بقیہ اپنا ہے، اولاد میں جتنی گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا اپنا ہے، بقیہ اس کا ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں، اولاد میں بہت دور سے آتی ہے، ہمارا خون بننے میں ایسے آتی ہے، ہم جو غذا کھائے تھے اس غذا سے جو انرجی بنی، اس انرجی سے جو خون بنا، اس خون سے جو ہمارے اسپم بنے، وہ اسپم سے وہ پورا نظام جو چلانا، اس میں جو نمازیں چھوٹی، اس میں جو روزے چھوٹے، اس میں جو دین چھوٹا، اس کے پورے اثرات اس میں منتقل ہو کے وہ نطفہ جو ہے نا پہنچا ہے، تو اس میں شیطان کا کتنا حصہ ہے وہ معلوم ہے. ادھر اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، کتنے حصے کا انہیں شرکت دار ہے، کتنے حصے کا ہمیں نہیں معلوم، اس لیے رسا کشی پڑی ہوئی ہے، کشاکشی ہے، جتنا ہو سکتا ہے سمٹ کے پکڑ لو ان کو، اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے خیر کی طرف لے آؤ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو وہ شر بھی پاک ہو جائے گا، جتنا شر شیطان کا جتنا حصہ شریک ہو گیا ہے اولاد میں وہ پاک صاف کر دیں گے اللہ پاک اپنے رحم سے، بشرطے کہ ہماری تدبیر پوری ہو. اسی لیے ان کو دین کی طرف متوجہ کر دو، مدرسوں میں شریک کر دو، ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، دین کا داعی بناؤ، دال روٹی کا انتظام ہو جائے گا. یہاں رہتے ہوئے کون آدمی ہے جو زبان نہیں سیکھے گا، یہاں رہتے ہوئے کون سا ایسا ہے جو کچھ نہ کچھ کام نہیں کر لے گا، جو اپنی دال روٹی حاصل نہیں کر لے گا، اس کی فکر مت کرو، وہ خود بھی سوچ لے گا، جیسے اس باشعور ہوگا اس کا دماغ خود ہی کام کرے گا کہ مجھے ہاتھ پیر چلانا ہے تاکہ میں اپنی دال روٹی بنا سکوں، وہ کر لے گا. اس کے خاطر سے ہم اس کے دین کی طرف توجہ نہیں کریں گے، جو اس وقت وہ ڈیسیشن وہ نہیں لے سکتا ہم لے سکتے ہیں، وہ چھوٹے بچے کا ڈیسیشن وہ نہیں کہاں لے سکتا ہے، وہ تو ہم کو لینا پڑے گا نا. اس لیے اس وقت جو ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم ہے اس میں اپنی ذرا صلاحیت کو، اپنی ہوش مندی کو دکھاؤ، اور اپنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے وفاداری کو دکھاؤ، اور اپنی اولاد کے بارے میں ہمدردی دکھاؤ، اور ان کو پکڑو، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو دینی مدرسوں میں لاؤ، ان کو دین, ان کے دین کی حفاظت کی فکر کرو. بڑے ہو گئے ہیں, ان کو دعوت میں لے کے جاؤ, اللہ کے راستے میں لے جاؤ, جماعتوں میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ, ان کو بھیجو تاکہ ان کا ماحول سیف ہو جائے. بڑے ہو گئے, اب کالج میں جا رہے ہیں, اب ہائی اسکول میں چلے گئے, اب کالج میں جا رہے ہیں, اب یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, اب تو وہ بڑے ہو گئے. ابھی تو ان کو پکڑنے کا وقت ہے, ابھی تو ان کا ماحول زیادہ بگڑ رہا ہے. اس وقت اگر ان کو نہیں پکڑیں گے آپ تو نہیں بچا پاؤ گے. اب اس وقت ان کو پکڑنے کی صورت کیا ہے, لاکہ مدرسے میں تو نہیں بٹھا سکتے ان کو, ان کو تبلیغ کے ماحول میں ہی بھیجا جا سکتا ہے. اور ان کو تبلیغ کے ماحول میں جاؤ بولے تو وہ جائیں گے تھوڑی, آپ کو خود لے جانا پڑے گا, آپ کو خود اس کے ساتھ وقت دینا پڑے گا, خود اس ماحول میں ساتھ رہنا ہوگا. تھوڑا سا ایک بہت لمبا کام ہے یہ اپنے اولاد کو اس کشاکش میں بچا لینے کا, بچے ہوں یا بچیاں ہوں. اچھی طریقے سے سمجھ لو بہنوں بھائیوں اس بات کو, خاص طور پر اس ملک میں. اور اسی طریقے پر اپنے کاروبار کو صحیح کرنا, مال صحیح کرنا, حلال کمائی کا طریقہ مقرر کر, حلال حلال طریقے سے ہی مال حاصل کرنا, اور حلال حلال پہ ہی قناعت. حلال حلال کما رہے ہیں مگر کھا رہے ہیں حرام, فائدہ کیا ہوں گا اس سے, اور نقصان ہو جائے گا اس کا. تو اس لیے حلال کمانا بھی ضروری ہے اور حلال کھانا بھی ضروری ہے. اس لیے کھانے میں بہت احتیاط ضروری ہے. کتنی محنت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, آپ حضرات کے تعاون سے اس ادارے کی طرف سے انجام دی گئی, دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے الحمدللہ تعالیٰ پورے ملک میں اللہ نے کھانے پینے کے بارے میں بہت سہولت فراہم کر دی. جہاں جاتے ہیں لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں شکاگو والوں کا, وہ آپ لوگوں کی محنت ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو کہ ایک راستہ بن گیا. نہیں تو کھانا مشکل ہو گیا تھا, ہوٹلوں میں گوشت خریدنا مشکل ہو گیا تھا, چیزیں مشکل, ملنا مشکل ہو گئی تھی. یہ سب آپ حضرات کا تعاون رہا اور کوششیں رہی, تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہونا انجام پایا. اور ضروری ہے کام ہونا, اور بہت کام ہونا ہے. اور صرف حلال کھانا اسی بیس پر نہیں ہے, اور بھی طریقے ہوتے ہیں, سب چیزوں کا پورا انتظام ہے, لیکن غیر شرعی کام ہو رہے ہیں وہاں پر. تھوڑی آپ جا کے کھائیں گے وہاں پہ, دعوتیں خراب ہیں, تقریبات خراب ہیں, ہر قسم کی بےودگی وہاں ہو رہی ہے, تو وہاں تھوڑی اجازت ہے جا کے کھانے پینے کی, رہنے سے نہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ریا کا کھانا نہیں کھانے, ریا کاری کا کھانا نہیں کھانے کا ہے, دکھاوے کا نہیں کھانے کا ہے. کھانے کے جو اصول ہیں وہ سمجھنا ہوگا, کمانے کے جو اصول ہیں وہ سمجھنے ہوں گے. تو اس طریقے سے اپنے انفرادی اعمال کو صحیح کرنے کا جذبہ بنانا, نیت کرنا, اور پھر عرضی ڈالنا. اگر ہم ویسے ہی رہے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہوں گا, قسمت کی رات ہے نا آج, تو جو پیچھے سے چل رہا نا سلسلہ اس کے اوپر ڈیش پڑ جاتا. سمجھ رہے نہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, پیچھے سے ایک چیز چلی بھی آ رہی ہے تو کیا پڑ جائے. ارے میں فیصلوں کی رات ہے, بولے گزشتہ سال بھی ایسے حالات تھے, اس سال بھی ایسے حالات, پھر آپ بدلے نہیں تو وہاں پہ کیا پڑے گا. ایزن ایزن بول کے نہیں آ جاتا, ڈیش ڈیش بول کے نہیں آ جاتا, ایزن ایزن ہی آ جاتا, ڈیش ڈیش ہو جاتا. آج کی رات میرے دوستو بہت ہی سیریس لینے کی ہے. پتا نہیں ہماری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ موت کا فیصلہ ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں اور بازار کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں, جبکہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی آ چکا ہوتا ہے. کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, اور اندازہ بھی نہیں ہوتا. آدمی آ رہا تھا, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا, جا رہا تھا کوئی واقعہ ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا, یہ حادثہ پیش آ گیا, وہ حادثہ پیش آ گیا. اموات کی تو اتنی کثرت ہو گئی ہے جس کی حد نہیں, جوانوں کی, ادھیڑ عمروں کی, حادثات کی, اجتماعی حادثات کی, انفرادی حادثات کی. ایک ایک دو دو دس دس نہیں مر رہے ہیں, بلکہ سینکڑوں ایک ایک ساتھ مرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے کچھ کہا نہیں جا سکتا حالات کیسے رہیں گے. زندگی اور موت کے فیصلے کی بات ہے. وقت کتنا ہے اپنے پاس وہ نہیں معلوم ہے. جب وقت اپنے پاس کتنا ہے نہیں معلوم ہے تو یہی سمجھنا ہے کہ بہت تھوڑا ہوں گا. جب یہ سمجھنا ہے تو پھر اب یہ ہے کہ بھائی اپنی آخرت بن جائے, کسی طریقے معافی مل جائے اللہ کے پاس, توبہ ہو جائے. اس لیے یہ رات اصل استغفار کی رات ہے, اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے. کیونکہ پہلے کے پورے اکاؤنٹ کو صاف کرا لینا اور پورے گناہوں کو دھلوا لینا, یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے مسلمان کے ذمہ, تاکہ اگر زندگی وفا نہ کرے اور اس کے پاس وقت نہ رہے زیادہ, تو کم میں نے اس کے پاس کم سے کم بوجھ ہو اس کے سر پر, آگے کل قیامت میں اس کو سر پہ اٹھانے کا اور اس کے انجام کو بھگتنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انتظام اللہ ہر سال فرماتے ہیں. اس لیے آج کی رات اصل میں مغفرت کی کو بڑی اہمیت ہے. اس لیے آج کی رات بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی, ہم سب سنتے رہتے ہیں, بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے. والدین کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے تو ان کو راضی کر دینا, صلہ رحمی ہم نے گڑبڑ کی ہوئی ہے تو اس میں صلہ رحمی کا ارادہ کر لینا, کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, کینا کپٹ ہے تو دل میں سے کینا کپٹ کو نکال دینا. تو کسی مسلمان کے ساتھ میں اپنے دل میں کچھ بھی نہیں رکھنا, جان دو بھی جو ہو گیا سو ہو گیا. حق اگر باقی ہے تو وہ تو باقی رہے گا, اس کا تو فیصلہ ہونا ہے, ایک سو ہی ہونا ہے اس کی. لیکن حق کے علاوہ اذیت جو پہنچائی ہوئی ہے, گالیاں جو دی ہوئی ہے, مارا جو گیا ہے یا خلاف میں جو کاروائی کی گئی ہے, اس کو تو اپنے دل سے خالی کر کے فارغ کر لینا چاہیے. کیونکہ ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت رک جاتی ہے, اگر یہ ہو تو مغفرت رک جاتی ہے. تو ہر وہ چیز جس سے مغفرت رک جاتی ہے اپنے کو بچانا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے لیے آمادہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لینا پورے دل کے عزم صمیم کے قلب صمیم کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ میں اور پھر اپنی تمام حاجتوں کو ان کے سامنے رکھنا چونکہ رزق بھی طے ہو جاتا ہے اور طے ہو کے حوالے کر دیا جاتا ہے امن بھی طے ہو جاتا ہے ہمارے حالات جو ہے نا جتنے ہم اپنے حالات میں ڈرتے رہتے ہیں یہ سارے حالات اصل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ہم کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے اور مانگنے میں شرم نہیں کرنا ہے اور اللہ ہی سے اچھا گمان کرنا ہے اور یہ دنیا کی چیز کیسے مانگنا یہ پیپر کی چیز کیسے مانگنا یہ لیگل اسٹیٹس کیسے یہ اللہ کے پاس سب ہے وہ سب انہی کی طرف سے ہم کو ملا ہوا ہے پہلے سے سب انہی کی طرف سے ملتا ہے زمین پوری اللہ کی ہے وہ جس کے لیے چاہے دینا طے کر دیں وہ تو وراثت طے کر دیتے ہیں وہ تو حکومت طے کر دیتے ہیں وہ تو ملکیت طے کر دیتے ہیں پوری کی پوری زمین کا مالک بنا دیا جاتا ہے ان کی طرف سے لیگل اسٹیٹس کیا چیز ہے بہت معمولی چیز ہے ان کے پاس تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں پہ نظر اللہ کی ملکیت پہ نظر وہ مالک حقیقی ہے وہ رب حقیقی ہے وہ حاکم حقیقی ہے حکم اصل اس کا ہے دلوں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے دماغوں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے عامروں پر بھی ان کا حکم مامورین پر بھی ان کا حکم حاکموں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے محکومین پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے وہ تو جو سرکش اگر بہت زیادہ کوئی سرکشی کرنے والا ہو تو اس کا کان کھینچ لینا اور اس کی گردن مروڑ دینا اس کے لیے معمولی بات ہے وہ اچھے اچھے فرائنہ اور قیاسرہ کی گردنیں توڑ چکا ہے اس وقت کے فرائنہ اور قیاسرہ کیا چیز ہیں کچھ بھی نہیں وقت کا فرعون اور وقت کا قیصر اور کسرا کچھ بھی نہیں اللہ پاک کے سامنے ایسے ہزاروں آ چکے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان کو تو وہ دسواں حصہ بھی نہیں دیا گیا ہے جو ہم پہلوں کو دے چکے ہیں قرآن پاک میں ہے یہ بات ان کو ہم نے جو دیا ہے اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہیں دیا گیا ہے جو ہم ان سے پہلوں کو دے چکے ہیں وہ ہمارے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھے تو یہ ان کا کیا حساب ہے وہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جو چاہے کرے حاکم اس کے ہاتھ میں ہے محکوم اس کے ہاتھ میں ہے تاجر اس کے ہاتھ میں ہے مستاجر اس کے ہاتھ میں ہے دولتیں اس کے ہاتھ میں ہیں زمینیں اس کے ہاتھ میں ہیں جائیدادیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور جاب اس کے ہاتھ میں ہے رزق اس کے ہاتھ میں ہے سارے انسان اس کے ہاتھ میں ہیں اور ساری آسمان و زمین کی مخلوق اس کے ہاتھ میں اور آسمان و زمین اس کے ہاتھ میں ہے وہ سب کا مالک ہے وہ سب کا رب ہے وہ سب کا حاکم ہے وہ سب پر فیصلہ اس کا چلتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اس کا جو فیصلہ ہے وہی نافذ ہونے والا ہے لا راد لقضائی اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس لیے میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر ان کی قدرت کو پوری طرح اپنے ذہن میں لا کر اس کا یقین اپنے دل میں پیدا کر کے اپنی ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے کی عادت ڈالنا ہے اپنی انفرادی زندگی کو اپنے حالات کو صحیح کرنا اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے وہ اس کو صحیح بولتے ہیں صحیح کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں صحیح کا ایک مطلب وہ ہے کہ اللہ جس کو صحیح سمجھ رہا ہے ہمارا تو اعتبار نہیں ہے نا اس لیے ہمارے صحیح ہونے کا کچھ بھی نہیں ہے وہ جس چیز کو صحیح بول رہے ہیں ویسے اپنے کو کرنے کا ہے ہر ہر ایکشن میں ہر حرکت و سکون میں میں کروں گا اس کی جو کوشش ہے وہ میں انجام دوں گا اس ذہن کو لے کے چلنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر جو ذمہ داری پوری امت مسلمہ پر ہے اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی پوری مصروفیتوں کو رکھتے ہوئے ایسی ترتیب بناؤ کہ اپنے وقت میں سے ایک بڑا حصہ دین کی خدمت کے لیے دین کی احیاء کے واسطے لگ جائے اور اپنے مال میں کا ایک بڑا حصہ دین کی خدمت اور دین کی حیات کے لیے لگ جائے جتنا دین اپنا اور انسانوں کا بچایا جا سکتا ہے اس میں جو لگا سکتے ہیں لگانا ہے تو جتنا دین اپنا جتنا بے دین جو ہے نا وہ انسانوں کو ان کی جانوں کو مالوں کو کھینچنا چاہ رہے ہیں وہ کھینچ لیں گے رستہ کشی کا یہ وقت ہے اور دونوں کو چانس دے دیا گیا ہے یہ میدان جنگ ہے اصل میدان جنگ یہی ہے نفس و شیطان کے ذات میں جو جنگ ہے اصل وہی اصل جنگ ہے حق و باطل کی جو جنگ ہے وہ اصل جنگ یہی ہے فکری اعتبار سے عقیدوں کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے یہ اصل محاذ جنگ تو یہی ہوتا ہے اس وقت یہ رستہ کشی لگی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں تو اس لیے اجتماعی محنت کے جو تقاضے اس وقت آ رہے ہیں ہمارے سامنے جیسے یہ اجتماع ہمارے سامنے آ رہا ہے ابھی اس کے اعتبار سے بار بار بات ہمارے سامنے آئی رہی ہے ہر مسجد میں آتی ہے بات اس میں اپنے وقتوں کو فارغ کرنے کا طے کرو اور نکلو اللہ کے راستے میں اور حالات بنانے کی جدوجہد کرو حالات بنانا کیا ہے معروف معروف ہو جائے لوگوں کے پاس اور منکر منکر ہو جائے بدلے نہیں علم اور اسی اعتبار سے لوگوں کی چاہتیں بن جائے اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا آپ کو پھرنا پڑے گا ملاقاتیں کرنی پڑیں گی اس کے لیے جدوجہد کرنا مقامی طور پر بھی اور نقل مکان کے طور پر بھی اور اپنی ذاتی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے جو جدوجہد درکار ہے وہ کرنا اور اپنی اولاد کے اوپر جو جدوجہد کرنا ہے محنت کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے. ان سب چیزوں کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نیتوں کو صحیح کر کے مانگیں گے. حق تعالیٰ کی رحمت بھی بالکل متوجہ ہونے کو تیار ہے. وہ تو آتے ہی ہیں آسمان اول پر رحمت کرنے کے واسطے. وہ تو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ بندے مانگے اور میں خزانے ان کے اوپر لوٹاؤں. وہ معافی مانگنے والے کو معافی دیتے ہیں, وہ عزت مانگنے والے کو عزت دیتے ہیں, وہ امن مانگنے والے کو امن دیتے ہیں, وہ رزق مانگنے والے کو رزق دیتے ہیں, وہ کامیابی مانگنے والے کو کامیابی دیتے ہیں, وہ حالات کے سدھرنے کو مانگنے والے کو حالات کا سدھرنا دے دیتے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ بندے کے حق میں جو وہ بہتر ہوگا وہ فیصلہ فرما دیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. لیکن عرضی ڈالنے کا کام ہم کر دے سکتے ہیں, اور عرضی ڈالنا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ رد نہیں ہوتی. اگر اس کو پورا نہیں کیا گیا دنیا میں مصلحتن کہ بھئی یہ دینا اس کو مصلحت نہیں ہے, تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ درخواست آئی تھی اور اس پر اس کو اجر دیا جائے گا, اور اس پر مصیبت اس کی ٹالی جائے گی, اور اس کی حالات صحیح آج نہیں تو کل کیے جائیں گے. وہ کیا ہوں گا اس کے اوپر, مگر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایکشن. عرضی ڈالنے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر ایکشن ضرور لیا جاتا ہے. اب اگر نہیں لیا جا رہا ہے تو کب لیا جائے گا وہ ان کو معلوم ہے, مگر مقبول ہوتی ہے وہ چیز. حق تعالی شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور بقیہ آج کی رات کے اعتبار سے اور کل کے اعتبار سے جو کام کرنے کے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. عموماً تین کام ہوتے ہیں. آج کی رات پوری رات جاگ کے عبادت کرنے کی کوشش کرنا, جس میں صلاۃ الحاجت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, صلاۃ التسبیح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, اور استغفار بھی, اور جنازہ درود شریف کی کثرت بھی, اور قرآن پاک کی تھوڑی بہت جتنی توفیق ہو تلاوت بھی, اور کل کے دن کے روزے کی بھی ترغیب ہے. حدیث میں قوم لیلہ وصوم نہارہ, اس کے رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں جو ہے نا روزہ رکھو. تو کل کے دن روزے کی بھی ترغیب حدیثوں میں آئی ہے, بالکل رکھنا چاہیے اگر ہمت ہو تو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج قبروں پہ جا کے, قبرستان جا کے قبور والوں کے ساتھ میں قبور والوں کے لیے دعا کرنا ہے, ان کے لیے استغفار کرنا ہے, دعا مانگنا ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے پڑھ کے ان کو اسی موقع پر بخش بھی دینے کا ہے. بدعات و خرافہ سے بچنا الگ چیز ہے, اور جو چیزیں ثابت ہیں ان کو اختیار کرنا بالکل الگ چیز ہے. انفرادی کام ہوتے ہیں یہ, لوگ اس کو اجتماعی رنگ دیتے ہیں تو پھر علماء کرام کی زبانیں اڑ جاتی ہیں, قلم اڑ جاتے ہیں, فتوے نکلتے ہیں. ہر ایک کا انڈیویجول کام ہے, یہ اپنے اپنے طور پر کرنے کے کام ہوتے ہیں. قبرستان جانا بھی ہے آج کی رات, اور کل روزہ رکھنا بھی ہے, اور آج جاگ کے عبادت کرنا بھی ہے, دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے. حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا بھی کرنا, درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد ذرات الرمل. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد قطرات الماء. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد اوراق الاشجار. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الازهار والاثمار. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد النجوم والكواكب. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الملائكة. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الأرواح. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد خلق الله. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كل الذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول
وخير مما نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا اللهم ارزقنا واجبرنا واسترنا واهدنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا الله اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے يا الله ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے يا الله ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے يا الله ہماری مغفرت کو روکنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو معاف فرما دیجئے ان سب سے ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور خصوصیت سے ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے مغفرت روک دی جاتی ہے اے پروردگار اپنے کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کو دھو دے اے اللہ ہمارے گناہوں کے جو اثرات ہماری جان پر ہمارے مال پر ہماری اولاد پر ہمارے کاروبار پر ہماری چیزوں پر پڑے ہوں ان تمام کالے دھبوں کو ان تمام نحوستوں کو اپنے کرم سے دور فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے یا اللہ جن کے والدین گزر چکے ہوں ان کی بھی مغفرت فرما اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے یا اللہ اے اللہ ان قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی اپنے محض فضل و کرم سے معاف ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں وہ آپ کے کرم کے بھکاری ہیں اور ہم سب آپ کے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ آپ ہی کریم ہیں آپ ہی داتا ہیں ہم سب کے سب تو فقیر ہیں ہم سب کے سب تو منگتے ہیں اے پروردگار ہم تمام کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور سے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے جو زندہ ہیں ان کی بھی جو وفات پا چکے ہیں ان کی بھی اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے یا اللہ پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دے اللہ پورے امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دے، پورے امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے، اللہ امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دے، یا اللہ امت کے اوپر کے دشمن کے تسلط کو ختم فرما دے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر دشمن مسلط ہے اس کے دشمنی اس کے تسلط کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ جن جگہوں کو ہم جانتے ہیں ان کے بھی اور جن کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی، جن مسلمانوں کے بارے میں ہم واقف ہیں ان سے بھی اللہ ظلم کے سلسلے کو روک دیجئے، اور جن مسلمانوں کے احوال سے ہم واقف نہیں ہیں ان سے بھی اپنے فضل و کرم سے اللہ ظالموں کے ہاتھ کو روک دیجئے، اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اللہ امت سے راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے، اللہ یہ بالکل واجبی ہے کہ ہم نے آپ کے حبیب کی فرما برداری نہیں کی اور آپ کے حبیب کی اتباع میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ ہم آپ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی وجہ سے اور شیاطین کی وجہ سے اللہ ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، مخالفت ہو جاتی ہے، اللہ آپ کے حبیب ہمارے بھی حبیب ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں آپ کے کرم سے اور آپ ہی کی توفیق سے، آپ ہی نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، یا اللہ ان کی تمام سنتوں کی بھی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے، اور ان کی مخالفت کے بس ہم عادی ہو گئے ہیں، ہمارے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، اے اللہ شیاطین کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، اے پروردگار پورے امت مسلمہ اس وقت اے اللہ آپ کے عتاب کا شکار ہو گئی ہے، اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، امت کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دیجئے، ان کی جوتیوں کے صدقے میں معاف فرما دیجئے، اے اللہ امت پر رحم فرما دیجئے، چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہوں، چاہے دنیا کے کہیں کے مسلمان ہوں، یا اللہ چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں، پاکستان کے مسلمان ہوں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں، یا اللہ ایتھوپیا کے ہوں، سوڈان کے ہوں، صومالیہ کے ہوں، پوری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا میں، یا اللہ چاہے اس ملک میں ہوں، چاہے کسی اور ملک میں ہوں، اے اللہ خاص طور پر امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری انسانیت پر فضل فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور خصوصیت سے مسلمانوں پر فضل فرما دیجئے، اے اللہ ان سے ناراضگی کو اپنے ختم فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ سے ناراضگی کو ختم فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ امت مسلمہ کے خون کو محفوظ فرمائیے، اے اللہ یہ خون پانی سے زیادہ بہ گیا، اے اللہ یہ خون پانی سے زیادہ بہ رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کے خون بہ رہے ہیں، اے پروردگار اے اللہ ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اے اللہ یتیم بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بیوائیں بھی شہید ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کی آہیں، اے اللہ ان کی آہیں آپ کے دروازے تک یقیناً پہنچ رہی ہیں، اے پروردگار ان کی آہیں آپ کے دروازے تک یقیناً پہنچ رہی ہیں، یا اللہ پوری دنیا کو جب انہوں نے ہلا دیا ہے تو آپ کے عرش کو بھی انہوں نے یقیناً ہلا دیا، اے پاک پروردگار رحم فرما دیجئے، یہ آخری وقت ہے اور اس وقت امت مسلمہ کے ان ابتلاعات میں، ان حالات میں ہونا آپ کی طرف سے کسی مصلحت کی وجہ سے طے ہے، اے پروردگار ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہم اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے عافیت مانگتے ہیں، آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، آپ چاہیں تو فیصلہ فرما دیں، اللہ آپ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، آپ کے فیصلے سے آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، اتنا بڑا رحم کا فیصلہ، فضل کا فیصلہ آپ نے کیسے فرما دیا، کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا، اے پاک پروردگار اپنے کرم سے مسلمانوں کے اوپر خصوصی فضل کا فیصلہ فرمائیے، عنایت کا فیصلہ فرمائیے، حفاظت کا فیصلہ فرمائیے، ان کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے، ان کی جائیدادوں کی، املاک کی، زمین کی، مکانوں کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اس کو دشمنوں کے تسلط سے آزاد فرما دیجئے، اور مسلمانوں کے اللہ اسلام مسلمانوں کے تسلط میں عطا فرما دیجئے، اس کی خدمت کا موقع نصیب فرمائیے، اے پروردگار کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، یسر کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دینی مکاتب کی حفاظت فرمائیے، دین کی، دینداروں کی، دین والوں کی، حفاظ کی، علماء کی حفاظت فرمائیے، اور پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو وہاں پہ بھی خون بہانے کے پورے نظام چل رہے ہیں اور تدبیریں سوچی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے، کاٹنے، مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اے پروردگار آپ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہماری حفاظت کا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ پاکستان کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ وہاں کے نظام کو بھی صحیح فرما دیجئے، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اسلام کی حفاظت فرمائیے، اس کو سارے عالم کی حفاظت کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائیے، اللہ بنگلہ دیش کے حالات کو صحیح فرمائیے، وہاں کے مسلمانوں کے حالات کو بھی صحیح فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیے،
اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم اسلام کی حفاظت فرمائیے، برادران ملک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، کہ اللہ ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے ہدایت کے، اپنے کرم سے ہدایت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ یہ دنیا یہ ملک چمک جائے گا اور یہ اس خوش نصیبی اس کی اور بحال ہو جائے گی اور حالات بھی صحیح ہو جائیں گے، اے پاک پروردگار انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے گی، آپ کو راضی کرنے والی ہو جائے گی، بڑی صلاحیتوں والے لوگ یہاں پہ ہیں، بڑی صلاحیتوں کا یہ ملک ہے، اے اللہ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اس کو دین کی نصرت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اس میں دین کے عوان و انصار کو کھڑا فرما دے، اے اللہ برادران ملک کو ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ہدایت تامہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں اس وقت اپنی تمام حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کے بارگاہ میں پیش ہے، یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری عمروں میں زیادتی فرما دیجیے، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت فرمائیے، یا اللہ جو وقت ہمارا بچ گیا ہے اپنے کرم سے آپ اس میں اضافہ فرمانا چاہیں تو ضرور فرما سکتے ہیں، اے اللہ تقدیر کو آپ ہی لکھنے والے ہیں اور آپ ہی تقدیر کو بدل بھی سکتے ہیں، اے پروردگار ہماری عمروں میں برکت فرما دیجیے، اضافہ فرما دیجیے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجیے، جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں اللہ ان تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے، اور جن میں ہم مبتلا نہیں ہیں ان سے حفاظت فرمائیے، جن بیماریوں سے آپ نے بچایا ہوا ہے اللہ ان سے حفاظت ہی فرمائیے، ان میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے، اور جن میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اے پروردگار اپنے کرم سے ان سے شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس کے خیر کا رحمت کا ذریعہ فرما دیجیے، اس کو ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ فرما دیجیے، ہماری تطہیر کا اس کو ذریعہ فرما دیجیے، اے مولا کریم ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، روحانی امراض سے بھی شفا نصیب فرمائیے اور جسمانی امراض سے بھی شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ جمعیت خاطر عطا فرمائیے، ذہنی انتشار سے خلف اشار سے بچائیے، اے اللہ ذہنی انتشار اور اسٹریس اور دباؤ اس سے کچھ کام نہیں ہو سکتا، نہ دین کا کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ کسی کام میں جی لگتا ہے، نہ اخلاق درست رہ سکتے ہیں، اے پروردگار اپنے کرم سے ہمارے ذہنوں کو سکون عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو سکون فرمائیے، اے اللہ انتشار کو خلفشار کو تشدد کو دور فرمائیے، اے اللہ جمعیت خاطر نصیب فرمائیے، یکسوئی نصیب فرمائیے، اے اللہ طبیعتوں کو ٹھنڈا فرمائیے، اے اللہ اشتعال سے غصے سے ہماری حفاظت فرمائیے، بھڑکنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے بھائی جو جس حالت کے اندر ہیں ہم سب، یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور ہمارے حالات کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں اور علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں لیکن ہماری درخواستیں اور ہماری حاجتیں آپ کے علم مبارک میں ہیں، اے پروردگار ہم اپنی زبانوں پہ بھی نہیں لا پاتے ہیں، اے اللہ آپ ہی خوب جاننے والے ہیں، ہماری سب حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرمائیے، چھوٹی سے چھوٹی حاجت کو بھی آپ ہی پوری فرمانے والے، بڑی سے بڑی حاجت کو بھی آپ ہی پوری فرمانے والے ہیں، دنیا کی حاجتوں کو بھی آپ ہی پوری فرمانے والے ہیں، آخرت کی حاجتوں کو بھی آپ ہی پوری فرمانے والے ہیں، تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، ضرورتیں پوری فرما دیجیے، جو بھائی ہمارے قانونی رکاوٹوں میں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، اور جن کے لیے گرین کارڈ وغیرہ کے مسئلے ہیں یا اللہ عافیت سے ان کو گرین کارڈ دلا دیجیے، اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی عافیت سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو صاحب اولاد بنا دیجیے، اور جن کی قسمت میں آپ نے اولاد نہیں رکھی ہے ان کو تقدیر پر راضی فرما دیجیے، طبیعتوں کو ان کے تسلی اور اطمینان نصیب فرما دیجیے، اور ان سے ایسے اعمال صادر فرمائیے جو ان کے لیے اولاد کا کام کریں کہ وہ ذخیرۂ آخرت بن جائیں، اے پروردگار ہمارے حالات کو صحیح فرمائیے، اے اللہ ہم کو رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، حرام روزیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، حرام روزیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، اے اللہ ہم کو ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی عادتوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، انہیں اچھا ماحول میسر فرمائیے، گندے اور غلط ماحول سے بچنے یا بچانے کی تدبیریں نصیب فرمائیے، موجبات رحمت نصیب فرمائیے، موجبات مغفرت نصیب فرمائیے، موجبات فضل نصیب فرمائیے، اے اللہ علم ہمیں نصیب فرمائیے، علم کا شوق ہمیں نصیب فرمائیے، دین کا علم ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائیے،
اور دین کا ماحول بنانے کی محنت نصیب فرمائیے. اس ماحول اس محنت میں جان و مال لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے, ہمارے گھروں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے, ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے, انتشار کو خلفشار کو ختم فرمائیے, گھروں کے اختلافات کو ختم فرمائیے, ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے, بات ماننے والی بنا دیجئے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ہم کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے, اے اللہ ان کو خوش رکھنے والا بنا دیجئے, اے اللہ ان کی خدمت کر کے جنت بنانے والا بنا دیجئے. اے مولا کریم گھروں کے ماحول کو درست فرما دیجئے, اے اللہ اداروں کے ماحول کو محفوظ فرما دیجئے, اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے, اے اللہ بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجئے, اس کے وسائل میسر فرمائیے, اے اللہ دعوت کا مرکز اس کو بنا دیجئے, تعلیم کا مرکز اس کو بنا دیجئے, تربیت کا مرکز اس کو بنائیے, اے اللہ رفاہی کاموں کا مرکز اس کو بنائیے, دین کی خدمت کا موقع نصیب فرمائیے, اس کے انتظامات بھی آسان فرمائیے, اس کے اخراجات بھی آسان فرمائیے, اور اللہ جہاں جہاں دین کا صحیح کام ہو رہا سب کی حفاظت فرمائیے, سب میں برکت عطا فرمائیے, ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کا نظم ہو جائے, ایسی صورتیں پیدا فرمائیے. اے اللہ جو اجتماع ہونے جا رہا اس کو کامیاب فرمائیے, اس کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, ہم تمام کی حفاظت فرمائیے, ہم اداروں تمام اداروں کی بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دین کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے, مساجد و مراکز کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اخلاق رذیلہ کے ہمارے اخلاق رذیلہ کو دور فرما دیجئے, اخلاق حمیدہ سے متصف فرما دیجئے, ہم سب کے اخلاق کو درست فرما دیجئے, اور نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے. یا اللہ عبادت کا شوق نصیب فرمائیے, تلاوت و ذکر کا قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائیے, پابندی سے کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اعمال کے اعتبار سے اہمیت ہمارے ذہنوں میں کھول دیجئے, ہمارے دلوں میں انشراح پیدا فرما دیجئے, اسلام کے لیے ہمارے قلوب کو منشراح فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجئے, منور فرما دیجئے. اللہ اس ماحول اس گندے ماحول کی گندگی سے ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, ہماری اولادوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اللہ دنیاوی اعتبار سے جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائیے, اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اپنے اپنے طور پر بھی آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے دعا فرما لیجیے, کیونکہ مجمع ہے پورا, اس مجمع کی برکت سے بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بعد وقت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.